أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام: أني لم أخرج أشر ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. بلند آواز سے درود پڑھیے محمد. سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد اور قربانی کا مقصد اصلاح امت قرار دیا ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اصلاح امت کی خاطر میں نکلا ہوں، اور جو کچھ اس راہ میں پیش آئے گا وہ سب امت کی اصلاح کے لیے ہے. اشارہ ہوا تھا کہ خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء کو مصلح بنا کر مبعوث فرمایا اور ائمہ کو مصلح بنا کر منصوب فرمایا ہے. اس وجہ سے کہ انسانی معاشرت کے اندر فساد کا پیدا ہونا ایک ضروری اور یقینی امر ہے. ممکن نہیں ہے کہ جہاں انسان رہتے ہوں وہاں کسی نے کسی شکل میں فساد سر نہ اٹھائے. فساد یعنی بگاڑ، اگرچہ اردو میں لفظ فساد زیادہ اخلاقیات میں استعمال ہوتا ہے یا اخلاقی مسائل کے اندر زیادہ استعمال ہوتا ہے فساد، یا ہر جو مرج کو فساد کہتے ہیں، لیکن اصلاح اور فساد دونوں عام ہیں. اخلاقیات کے اندر بھی فساد و بگاڑ ہوتا ہے، نظریات کے اندر بھی فساد و بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اعمال کے اندر بھی فساد و بگاڑ پیدا ہوتا ہے، روابط کے اندر بھی فساد و بگاڑ پیدا ہوتا ہے، رسم و رواج کے اندر بھی فساد و بگاڑ پیدا ہوتا ہے، عبادات کے اندر بھی فساد و بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ہر وہ چیز جس کی ایک خاص بناوٹ ہو اور ایک خاص اس کی شکل اور ڈھانچہ ہو، جس کا تناسب ہو، اس کے اندر فساد آ سکتا ہے، بگاڑ آ سکتا ہے، جب وہ اپنے طبیعی اور اپنے پیدائشی ڈھانچے پر باقی نہ رہے، اس حالت میں باقی نہ رہے، یہ فساد ہے. اس کے اندر گوناگون شکلوں میں فساد ظاہر ہوتا ہے اور ہر میدان میں ظاہر ہوتا ہے. انسان مختلف فسادات کے یلغار میں ہے، زد میں ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے سوائے معصومین کے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں معصوم بنایا، یعنی محفوظ بنایا ہے. کسی قسم کا فساد معصوم کے دامنگیر نہیں ہو سکتا، لیکن غیر معصوم ہمیشہ فساد کی زد میں ہے، انفرادی طور پر بھی، عائلی طور پر بھی، اور اجتماعی طور پر بھی. اور اسی اعتبار سے فساد کے درجات بھی ہیں. سب سے بڑا فساد یہ ہے جب کسی امت کے اندر پیدا ہو، سماج کے اندر فساد ہو، معاشرتی فساد پیدا ہو انسان کے اندر، اور وہ فساد بھی جو باعث نابودی اور ہلاکت بن جائے. اگر امت کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے، یہ فساد ہی اسے تباہ کر دے گا. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ساتھ اصلاح کا نظام مقرر فرمایا، اصلاح کا باقاعدہ منشور ترتیب دیا اور انبیاء کو مصلح بنا کر انسانی معاشرے کے اندر بھیجا تاکہ امت کو، سماج کو فساد سے بچا سکے، ہلاکت سے بچا سکے۔ اشارہ کیا تھا کہ فساد چھوٹی سی جگہ سے شروع ہوتا ہے، معمولی سا ہوتا ہے، جب سر اٹھاتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے ایسی شکل اختیار کر دیتا ہے کہ بعض اوقات قابو سے باہر ہو جاتا ہے، وہ اصلاح کے قابل نہیں رہتا پھر انسان، عیناً اس بیماری کی طرح، زخم و پھوڑے کی طرح جو ایک معمولی سے شکل سے شروع ہوتا ہے اور پھر بڑھتا بڑھتا جسم میں پھیل جاتا ہے اس حد تک کہ اب اصلاح کے قابل نہیں ہے، عضو کاٹنا پڑتا ہے یا ممکن ہے انسان کی جان کے خاتمے کا سبب بن جائے، موت کا سبب بن جائے یہ فساد۔ فساد روکنا بقائے انسان کے لیے ضروری ہے، وہ فساد جو اس کی نسل کو تباہ کر رہا ہو اس کو روکنا ضروری ہے، اس لیے اصلاح فساد کو روکنا بھی ہے اور فساد کے نتیجے میں جو خلل پیدا ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، اس کی تلافی کرنا بھی اصلاح ہے، روکنا بھی اصلاح ہے اور اس کا جبران کرنا، تلافی کرنا بھی اصلاح ہے۔ صرف روک دینا کہ مزید نہ بڑھے یہ بھی ایک اصلاحی قدم ہے، لیکن جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس کو بھی سنوارنا ضروری ہے۔ اس لیے انفرادی طور پر بھی یہ کہا گیا کہ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، گناہ انسان سے سرزد ہوتا ہے، اس کی تلافی بھی کرنی ہے آپ کو، اس بگاڑ کو ٹھیک بھی کرنا ہے آپ نے، معمولی ہو یا غیر معمولی فساد ہو اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے آپ نے۔ اس وقت فساد انسان کی گردن سے ہٹتا ہے، وہ خدا انسان کو فساد کی وجہ سے نہیں پکڑے گا جب انسان فساد کی تلافی کرے، اس خرابی کو ٹھیک بھی کرے۔ ایک تو خود اپنے اعمال پہ انسان غور کرے کہ ہم تو کہیں فساد کا حصہ نہیں ہیں، میں تو کوئی فساد نہیں پھیلا رہا، کیونکہ قرآن مجید نے ایک گروہ کے بارے میں کہا کہ اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جاتا ہے تم زمین پر فساد مت پھیلاؤ، وہ یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ الا انہم ہم المفسدون ولیکن لا یشعرون، شعور نہیں رکھتے۔ بسا اوقات انسان من حیث لا یشعر، لا شعوری کے عالم میں فساد کر رہا ہوتا ہے اور گمان یہ کرتا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں، خراب کر رہے ہیں اس کو۔ بعض اوقات جان بوجھ کر فساد کیا جاتا ہے، عمدن فساد کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار من حیث لا یشعر وہم لا یشعرون، یعنی بے شعوری کے عالم میں، ناسمجھی اور نافہمی کے عالم میں، تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے انسان فساد کر رہا ہے، بگاڑ رہا ہے، بنی ہوئی چیز کو تباہ کر رہا ہے، احساس ذمہ داری بھی نہیں کرتا۔ پہلی چیز ضروری یہ ہے کہ ہم خود کسی فساد کا حصہ نہ ہوں، خدا نخواستہ ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے قلم سے، ہماری کسی اقدام سے فساد نہ ہوا ہو، یعنی بنی ہوئی چیز بگڑے نہیں، ایک چل رہا تھا سلسلہ ہماری وجہ سے نہ بگڑے، ہماری وجہ سے تباہ نہ ہو، کوئی فرد ہماری وجہ سے فساد کا شکار نہ ہو، گمراہ نہ ہو، رائے حق سے نہ ہٹ جائے، کوئی خاندان ہماری وجہ سے متاثر نہ ہو، دو آدمیوں کے رابطے ہماری وجہ سے نہ بگڑ جائیں، اگر دوست ہیں، اگر ساتھی ہیں، اگر پارٹنر ہیں، اگر رشتہ دار ہیں، جو بھی ہیں، ہماری وجہ سے ان کے درمیان تلخی نہ آئے، ان کے روابط نہ بگڑے، مفسد نہ بنے، کہ خداوند تبارک و تعالی مفسدین کو ذرا پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا یحب المفسدین، مفسد خدا کو سرے سے پسند نہیں ہے، سرے سے پسند نہیں اللہ کو۔ اور مفسد بن کر انسان ساتھ، چونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں فساد بھی کرتے ہیں، ساتھ اس کو بیلنس کرنے کے لیے تھوڑے اچھے کام بھی کرتے ہیں تاکہ چھپے رہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. نہ, خدا مفسدین کو پسند نہیں کرتا, ان کے اعمال بھی پسند نہیں کرتا, خود انہیں بھی پسند نہیں کرتا, چاہتا نہیں ہے کہ وہ خدا کی راہ میں کوئی قدم اٹھائیں. اور جو قدم انسان مفسد بن کر اٹھائے, اگر صحیح کام بھی کر رہا ہو, وہ ضائع ہو جاتا ہے, وہ عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے. فساد پہ حساسیت دکھائیں عزیزان. حساسیت ہمارے ایمان کا معیار ہے, درجہ ہے, درجہ ناپنے کے لیے کہ ہم کتنے مومن ہیں. اپنی حساسیتوں کو دیکھیں, آیا حساس ہیں یا نہیں, عکس العمل دکھاتے ہیں یا نہیں, اور اگر دکھاتے ہیں تو کن چیزوں پر حساس ہیں, کن چیزوں پر عکس العمل دکھاتے ہیں. اس حساسیت سے ہمارے ایمان کی تشخیص ہوتی ہے. جس طرح بعض اوقات بعض مریض جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, وہ ان کے گھٹنے ٹخنے چیک کرتے ہیں, ان پہ ضرب لگاتے ہیں, مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو, وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی جان ہے ابھی ہے یا نہیں ہے, تو وہ ضرب لگا کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں حس ہے یا نہیں ہے. حس نہ ہو اس کے معنی یہ مر گیا ہے, یہ عضو فلج ہو گیا ہے. احساس و حساسیت حیات کی علامت ہے, زندگی کی علامت ہے. جب بے حس ہو جائے بدن, مردے کا بدن بے حس ہوتا ہے, آپ اس کو چٹکیاں بھریں, آپ اس کو سوئیاں چبوئیں, آپ اس کو جو مرضی کریں, مردے کو بالکل درد نہیں ہوتا, مردہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. لیکن زندہ ہر چیز کو محسوس کرتا ہے, گرمی محسوس کرتا ہے, سردی محسوس کرتا ہے, چبھن محسوس کرتا ہے, کانٹا محسوس کرتا ہے, یعنی جو کچھ اس کے ارد گرد ماحول میں موجود ہے اسے احساس کرتا ہے. احساس حیات کی علامت ہے, بلکہ علماء نے حیات کا معنی ہی یہی کیا ہے, زندگی کا معنی ہی یہی کیا ہے. احساس, احساس اور عمل, یہ دو معنی, یعنی دو رکن ہیں زندگی کے, حیات کے. ایک حیات جو ہمیں بایولوجی میں پڑھائی جاتی ہے, اس کا لازمہ ہے نشو و نما, کہ اگر کوئی چیز پل رہی ہے, بڑھ رہی ہے, پھل رہی ہے, اس کا مطلب ہے زندہ ہے. اس کو کہا جاتا ہے یہ نباتاتی زندگی اور نباتاتی حیات ہے, یہ انسانی حیات نہیں ہے. یعنی صرف پلنا, بڑھنا, پھولنا, چوڑا ہونا, لمبا ہونا, یہ نشو و نما کہتے ہیں نا. انسان تین سائڈ سے بڑھتا جائے اگر, اس کو نشو و نما کہتے ہیں. یعنی ارتفاع بھی بڑھتا جائے انسان کا, عرض بھی بڑھتا جائے انسان کا, اور عمق بھی بڑھتا جائے انسان کا, یہ تین پہلو اگر بڑھتے جائیں تو اس کی معنی ہے کہ یہ رشد کر رہا ہے, نشو و نما کر رہا ہے. پودا بھی اسی طرح سے ہے. پودا آپ دیکھیں تین سائڈوں سے بڑھتا جاتا ہے, طول بھی اس کا بڑھتا ہے, عرض بھی اس کا بڑھتا ہے, عمق بھی اس کا بڑھتا ہے. جانور بھی ایسے ہی ہے, وہ بھی چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھلنا پھولنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک زندگی ہے جو طبیعی اور مادی زندگی یا نباتی یا حیوانی زندگی ہے. لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو حیات عطا کی ہے, اس جسمانی یا نباتاتی حیات سے ہٹ کر ایک حیات دیگر دی ہے. اس حیات کے معانی علماء یا رکن بیان کرتے دو ہیں, ایک احساس اور ایک حرکت عمل. احساس اور احساس کے مطابق رد عمل یا عمل, جس کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہوں وہ زندہ ہے. شہید کو جو قرآن نے فرمایا شہید زندہ ہے, ویسے تو ہر مردہ زندہ ہے, یعنی جو بھی مر جاتا ہے اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے, مرتا نہیں ہے, ختم نہیں ہوتا, اس کا انتقال ہوتا ہے. جیسے یہاں جو ابھی اس سوسائٹی میں لوگ آباد ہیں مومنین, یہ پہلے یہاں نہیں تھے, جب بنی نہیں تھی, جب ان کا گھر نہیں بنا تھا, کسی اور علاقے میں رہتے تھے, کسی اور محلے میں تھے, وہاں سے ان کا انتقال ہوا یہاں پر آئے, وہ اچھی بات ہے, اچھی جگہ پر آ گئے, انتقال ہو گیا. اسی طرح اس دنیا سے ہمارا انتقال ہوتا ہے ایک اچھی کالونی میں, جس کو آخرت کہتے ہیں, اچھی سوسائٹی ایک اور ہے وہاں, وہاں ہمارا انتقال ہوتا ہے, اس کا نام ہے موت. صرف منتقل ہوتے ہیں, شفٹ ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر, اس کو موت کہتے ہیں, ختم نہیں ہوتے. لیکن شہید کو خصوصیت کے ساتھ قرآن نے فرمایا زندہ ہے, اور ہمیں تاکید کی, مذمت کی, جو اس کو مردہ سمجھتے ہیں. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں انہیں مردہ گمان مت کرو، بل احیاء، یہ زندہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں. خب دوسرے بھی زندہ ہیں، کافر بھی زندہ ہے، مومن بھی زندہ ہے، فاسق و فاجر مر کے سبھی زندہ ہیں، یعنی روح ان کی زندہ ہے، بدن خاک میں مل گیا، مٹی میں مل گیا، لیکن روح زندہ ہے ان کی. لیکن شہید کو خدا نے فرمایا خصوصیت کے ساتھ کہ اسے مردہ گمان نہ کرو، یہ زندہ ہے. اس کے معنی یہ ہیں اس حیات کے، یعنی جس طرح دوسرے اس موت سے پہلے احساس بھی رکھتے ہیں اور عمل، شہید مرنے کے بعد بھی اس امت کے بارے میں، اس جہان کے بارے میں احساس بھی رکھتا ہے اور عمل بھی رکھتا ہے، مؤثر بھی ہے اس دنیا کے اندر. لہذا حیات یعنی احساس اور عمل. اگر احساس نہ ہو انسان کے اندر، مر جاتا ہے انسان، مردہ ہوا ہے، مردہ ہے یہ انسان جس کے اندر احساس نہ ہو. اور خصوصاً احساس زیاں، احساس زیاں، بہت سارے احساسات ہیں انسان کے، احساس زیاں حیات کی علامت ہے کہ کیا کچھ کم ہو رہا ہے، کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا ضائع ہو رہا ہے. احساس زیاں جو علامہ اقبال کی تعلیمات میں یا ان کے کلام میں اس کے اوپر زیادہ تاکید ہے کہ مری ہوئی امت کا جگانا، مرے ہوئے سماج کو جگانے کے معنی یہ کہ اس کے اندر احساس پیدا ہو. کس چیز کا؟ احساس زیاں، کہ اس کا کیا کچھ لٹ چکا ہے، کیا اسے چھن چکا ہے. مردہ معاشرے کی علامت یہ کہ اس کے اندر احساس نہیں ہوتا. جیسے مردہ بدن کے اندر احساس ختم ہوتا ہے، مردہ امت کے اندر بھی احساس ختم ہو جاتا ہے. اور احساس حیات کی علامت ہے. جب حس نہ کرے کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی احساس کھو بیٹھے اپنا، یہ مردہ ہے. روایت میں بھی یہ کہا گیا کہ انسان تین موت مرتا ہے، جسم کی موت مرتا ہے، دل کی موت مرتا ہے، اور امت کی موت مرتا ہے، سماج کی موت مرتا ہے. بعض لوگ ہیں جو بدن کی موت مرتے ہیں، یعنی روح اور جسم کا رابطہ کٹ جاتا ہے. بعض مردہ ہیں، دل مر گیا ان کا، جسم روح کا رابطہ برقرار ہے، سانس لے رہے ہیں، لیکن دل مرا ہوا ہے. مردہ دل، جس دل کے اندر یاد خدا نہ ہو، وہ دل مرا ہوا ہے جس کے اندر یاد خدا نہ ہو. دل کی حالات قرآن نے ذکر کیے ہیں. دل سے مراد یہ پمپ نہیں ہے سینے میں جو خون کا پمپ ہے، یہ نہیں ہے. جب قرآن کہتا ہے دل، یا جب عقل و دل کہا جاتا ہے، جب انسان کا دل کہا جاتا ہے، تو اسے مراد یہ پمپ نہیں ہے، روح کا دل، آپ کے اپنی حقیقت کا دل، آپ کے نفس کا دل. دل کو دل اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ مرکز احساسات ہے. عقل مرکز تصورات ہے اور دل مرکز احساسات ہے. عقل مر جاتی ہے جب اس کے اندر تصورات نہ ہوں، جب اس کے اندر مفاہیم نہ ہو، جب اس کے اندر معانی نہ ہو. جیسے چوٹ لگتی ہے، بعض لوگوں کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے، میموری ختم ہو جاتی ہے ان کی، یہ عقل کی موت ہے. دل کی موت یہ ہے کہ جب اس کے اندر احساس مر جائے. دل ہوتا ہی مرکز احساسات ہے. بڑی مقدس چیز خدا نے بنائی دل انسان، یعنی یوں کہیں کہ دل انسان سے بڑی کوئی چیز نہیں بنائی. اور دل کو دل اسی وجہ سے کہتے ہیں جب اس میں یاد خدا ہو، احساس ہو اللہ کا. ایک خوبصورت شعر ہے صدر المتعلم مولا صدرا، معروف حکیم شعیر ان کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو، ہر جگہ کو پہچانا جاتا ہے اس کے اپنے مظروف کے ذریعے. مثلا ایک مکان ہے، اس مکان کو خاص نام دیا جاتا ہے، عنوان دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس مکان کے اندر جو کچھ چیز ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا نام ہونا چاہیے. مثلا جس مکان میں نماز ہوتی ہو وہ مسجد ہے، جس مکان میں عزا ہوتی ہو وہ عزا خانہ ہے، امام بارگاہ ہے، جس میں پکایا کھایا جائے وہ کچن ہے، جس میں نہایا دھویا جائے وہ حمام ہے. ہر جگہ کے اندر اس کا مظروف دیکھ کر، اس کے اندر وہ عمل دیکھ کر اس کا نام تجویز کیا جاتا ہے. جہاں بکریاں باندھی جائیں وہ باڑا کہلاتا ہے، جہاں گاڑیاں کھڑی کی جائیں وہاں جی جہاں گاڑیاں پارک کی جائیں پارکنگ یا گیرج ہے، یا جہاں پر بوریاں غلہ پڑا ہوا ہو وہاں گودام کہتے ہیں اس کو، جہاں سبزی فروٹ ہو وہاں منڈی کہتے ہیں اس کو. یہی ہے نا ہر چیز کا. یہ دیکھیں اس کے اندر کیا ہے. گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، آپ سمجھ رہے تھے یہ گھر ہے کسی کا، دیکھا نا یہ پارکنگ ہے چونکہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. کسی اور جگہ آپ نے کہا کہ شاید یہ مسجد ہو، کھول کے دروازہ دیکھا اندر بوریاں پڑی ہوئی تھی، آپ نے کہا یہ گودام ہے. یہ تیسری جگہ گئے وہاں ٹوکرے پڑے ہوئے تھے فروٹ کے، آپ نے کہا یہ منڈی ہے، یہ گودام نہیں ہے. تو اسی طرح اب دلوں کے اندر ہم جھانک کر دیکھیں، یا ہمارے دلوں میں کوئی جھانک کر دیکھے، جس دل کے اندر فقط کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو وہ تو دل نہیں کہلاتا. جس دل کے اندر فقط محبت اور گاڑیوں کی وہ گیراج ہے، وہ تو دل نہیں ہے. جس دل کے اندر فقط پیسے ہی نوٹ ہی نوٹ ہو وہ بینک ہے، وہ تو دل نہیں ہے، تو دل نہیں ہے. لہذا اس شعر کا معنی یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کے جس کو دل کہتے ہو ٹٹول کے دیکھو تو اندر کوئی گودام نکلے گا، کوئی باڑا نکلے گا، کوئی گیراج نکلے گا، کوئی منڈی نکلے گی، کوئی کیا چیز نکلے گی. دل کس کو کہتے ہیں؟ دل اس کو نہیں کہتے جس میں غلے کی بوریاں ہوں، دل اس کو کہتے ہیں جس میں یاد خدا ہو. ابھی دل نہیں ہے، بعضوں کے دل نام رکھا ہوا ہے انہوں نے، جیسے رکھ دیتے ہیں کسی چیز کا بھی نام آزادی سے رکھا جا سکتا ہے، کوئی پابندی تو نہیں ہے. حقیقت دل نہیں ہے، کلب ہیں، بعض کلب ہیں دل نہیں ہے، بعض دکانیں ہیں دل نہیں ہے، مارکیٹیں ہیں. دل وہ ہے جس میں یاد خدا ہو. دل مر جاتا ہے جب یہ یاد نکل جاتی ہے. اسی طرح ایک موت سماج کی موت ہے، سماج مر جاتا ہے، امت مر جاتی ہے. امت کی موت یہ بتائیے گی کہ جب اس کے اندر امر بالمعروف نہ ہو، نہی عن المنکر نہ ہو، جس سماج کے اندر وہ جان لو وہ مردہ معاشرہ ہے. امر بالمعروف یعنی احساس، نہی عن المنکر یعنی احساس اور رد عمل. احساس اور عمل ان دونوں کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یعنی فساد کو احساس کرنا اور فساد کے خاتمے کے لیے اقدام کرنا، اسی کا نام امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. لیکن جہاں پر یہ احساس مر جائے، لوگ بڑی آسانی سے خوش ہو کے تبسم کے ساتھ فساد کے قریب سے گزر جائیں، سر جھکا کے، جان لو کہ یہ معاشرہ مردہ معاشرہ ہے، یہ قوم مردہ قوم ہے، اور مردار کے اندر زندگی زندگی نہیں ہوتی. بعض اوقات یہ مناظر شہروں میں شاید کم ملے ہوں گے دیکھنے کو، لیکن شہروں سے باہر ہیں. جانور مر جاتا ہے پھینک دیتے ہیں اس کو، پاکستان میں تو نہیں پھینکتے، مردہ کو بھی لے آ کے بیچ دیتے ہیں، گدھا گھوڑا جو بھی ہو، لیکن پھینک دیتے ہیں. جب اس جانور کو پھینک دیں، موسم بھی مرتوب موسم ہو، گرمی کا موسم، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. مردار کے اندر جانور تھا، یہ زندہ تھا کل تک، لیکن آج مر گیا، دوسرے دن دیکھو پھٹ گیا اور اس کے پیٹ میں، اس کے گوشت میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. یہ کیڑے بہت ہی سفید رنگت دیکھے ان کی، سارے گورے، اکثر کیڑے رنگت بڑی گوری اور ہلچل ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تولید نسل کر رہے ہیں، دم بدم ان کی تعداد نسل بڑھتی جا رہی ہے. پہلے 10 کیڑے تھے، ابھی دیکھو 10,000 کیڑے ہیں اس کے بدن میں، اتنی سرعت کے ساتھ اپنی نسل پھیلا رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، اس کا خون نوش کر رہے ہیں، اس کا گوشت کھا رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں سب کچھ اس کا، لیکن ہے مردار کے اندر. مردار کے اندر کھانا پینا، مردار کے اندر بچے پیدا کرنا، یہ زندگی نہیں ہے. مردہ معاشرے کے اندر رہ کے فقط اپنا کچن آباد رکھنا اور فقط اپنے بچے پالنا اور پڑھانا اور شادیاں کرانا، یہ زندگی کی علامت نہیں ہے، اس کو نہیں حیات کہتے. حیات پیدا کرنے پڑتی، احساس کا نام زندگی ہے. احساس، درد کرو کچھ، پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد. بے حس یعنی موت، وہ امت مر جاتی ہے جس کے اندر احساس ختم ہو جائے، اور اس امت کے اندر فساد آ جاتا ہے. وہ معاشرہ مردار کی وجود کی طرح ہے جو فاسد ہو چکا ہے. جیسے جانور فاسد ہو گیا، پھٹ گیا، بدبو، اس بدبو کے اندر کچھ کیڑے رہ رہے ہیں. یہ کیڑوں کی زندگی ہے، انسانی زندگی نہیں. کیڑوں کی طرح نہ زندگی بسر کرے مردار معاشرے کے اندر، مردہ سماج کے اندر. مکانوں کو رنگ کر لیا ہم نے، گھروں کو اچھا سنوار لیا ہم نے، فرش پہ جھاڑو دے دیا ہم نے، کپڑے دھو کے پہن لیے ہم نے، اس سے پاکیزگی نہیں آتی. عزیزان، طہارت و پاکیزگی اس وقت آتی ہے جب ہمارا معاشرہ بھی پاک ہو، ہماری سوسائٹی بھی پاک ہو، ورنہ یہ گوری رنگ تو کیڑوں کی بھی ہے. کریم پاؤڈر لگا کے انسان نہیں پاک ہو سکتا جب تک سوسائٹی پاک نہ ہو، معاشرہ پاک نہ ہو. اس کو فساد، اس کو فاسد کرنے والی ہر چیز ہے. اتنی آفتیں ہیں جو سماج کو فاسد کر رہی ہیں، روز بروز فاسد کر رہی ہیں، تباہ کر رہی ہیں. آپ کے زمین سے بھی اگتی ہیں یہ چیزیں، آسمان سے بھی آتی ہیں، ہوا سے بھی آتی ہیں، اب تو ہر جگہ سے آ رہی ہیں شعائیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تمام ٹیکنالوجی اس راہ میں بروئے کار لائی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے جتنا ممکن ہے فساد پھیلایا جائے، فساد عام کیا جائے، گھر گھر میں فساد، گلی گلی میں فساد، فرد فرد میں فساد، ہر کوچہ بازار میں فساد. اور ہم خوش اس فساد سے گزر کر ہم تو اپنی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ فساد اتنا عالمگیر ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے فرمایا لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اور ایک اور آیت کے اندر ہے کہ اگر بعضوں نے فساد کو نہ روکا فساد بر و بحر میں پھیل جائے گا، عالمگیر ہو جائے گا فساد، پوری زمین کو لپیٹ میں لے لے گا فساد. یہ احساس نہ مرنے دیں. روایت میں ہے کہ جب آپ منکر کو دیکھو، کسی فساد کو دیکھو، اور اس فساد کو دیکھنے کے بعد اپنے دل کے اندر احساس نفرت اس فساد کے لیے محسوس کرو، تو جا کر شکر خدا کرو کہ ابھی دل زندہ ہے آپ کا. یہ مقام شکر ہے انسان کے لیے کہ جب منکرات کو دیکھتا ہے، فساد کو دیکھتا ہے، دل میں نفرت کا احساس پیدا ہوتا ہے. یہ کم از کم حیات ہے کہ دیکھنے سے احساس تو پیدا ہوا، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ اس نفرت کا اظہار کرو باہر، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ اس فساد کو روکنے کے لیے اقدام کرو. یہ درست نہیں ہے کہ فساد دیکھا اور خود بھاگ گئے کہ میں فاسد نہ ہو جاؤں. بعضوں نے راہ نجات اپنی فرار میں تلاش کی ہوئی ہے، فرار، بھاگو یہاں سے، یہ جگہ فاسد ہو گئی، چلو یہاں سے بھاگو کہیں اور چلے جاؤ، وہ فاسد ہو گئی وہاں سے بھاگو کہیں اور چلے جاؤ. جیسے پاکستان ناامن ہوا، 20,000 کلومیٹر سے وہاں سے اٹھے آ کر اس سرزمین کو، جہاں سارے آرام و سکون سے اور اپنے اپنے سلیقے کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، ان ہمارے احمق حکمرانوں کی نادانی اور حماقت کی وجہ سے، ان کی حماقت کی وجہ سے 20,000 کلومیٹر اٹھ کر ادھر سے آئے اور اس ملک کو ناامن کر دیا. ہم نے رائے نجات سمجھی کہ یہاں سے بھاگو اس ملک سے. جیسے پچھلے سال ایک ایس ایم ایس چلتا تھا یہاں کہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا، پاکستان زندہ باد زندہ باد، پچھلے سال میں نے دیکھا بعضوں نے ایس ایم ایس پہ یہ پیغام نشر کیا تھا، پاکستان سے زندہ باد. یعنی جتنا زندگی میں بھاگ ورنہ لاش ہی تیری اٹھائی جائے گی یہاں سے، زندہ بھاگ یہاں سے. بعضوں نے یہ نجات سمجھی کہ بھاگے یہاں سے تو بچ جائیں گے ہم، جہاں جا کر پناہ لی وہاں زیادہ ناامن، فرار نہیں ہے رائے حل، فساد سے بھاگے ہم فساد پیچھے پیچھے آئے گا، پانی کے ریلے کی طرح پیچھے آتا ہے فساد، فساد کو روکیں، اس کو نابود کریں، اس کو ختم کریں، سب سے پہلے احساس کریں، یہ حس زندہ ہو ہمارے اندر، ایسے مشروب پلائے جاتے ہیں بے حس کرنے والے، نشے نشہ اسی وجہ سے حرام ہے کہ انسان کا احساس مار دیتا ہے، یہ جو توجیہات کی جاتی ہیں کہ اس کے اندر ایک جراثیم ہوتا ہے وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے، نالی میں چلا جاتا ہے، پھر باہر نہیں آتا، شراب اس وجہ سے حرام ہے نا، اگر ہائیجینک شراب بیچنا شروع کر دیں، یہ جو قرآن کی تفسیر سائنس سے کرتے ہیں عموماً، کہتے ہیں خنزیر اس وجہ سے حرام ہے کہ اس کے گوشت کے اندر ایک ایسا جرثومہ ہے جو ابالنے سے بھی نہیں مرتا، خوب فریز کرنے سے مر جائے گا، چونکہ یہ خصوصیت ہے جراثیموں کی، جو ابلنے سے نہیں مرتے، گرم ہونے سے وہ فریز کرنے سے مر جاتے ہیں، ویسے بھی کہا جاتا ہے، اب میں یہ طبیبوں کے قلمرو کی بات کر رہا ہوں، ان سے معذرت کے ساتھ، کہ گوشت تازہ مضر ہوتا ہے، اس کو یا خوب ابال کے کھاؤ یا پھر اس کو پہلے فریز کرو، بعض جگہ ہدایات جو دی جاتی ہیں خاندانوں کو کہ اس کو فریز کرو منفی ٹیمپریچر کے اندر، چونکہ کچھ جراثیم فریز کرنے سے مرتے ہیں، کچھ بوائل کرنے سے مرتے ہیں، اگر خنزیر کے اندر ایک ایسا جرثومہ موجود ہے جو ابلنے سے نہیں مرتا، وہ فریز کرنے سے مر جائے گا، فرض کر لیں کہ انسان نے ترقی کی، وہ جراثیم تلاش بھی کر لیا اور ایسا کیمیکل بھی بنا لیا جس سے وہ جرثومہ مر جائے، تو خنزیر حلال ہو جائے گا؟ جو قرآن سائنس کی مدد سے سمجھنا چاہتے ہیں ان کا خنزیر حلال ہو جانا چاہیے، کیونکہ جرثومے پہ قابو پا لیا انہوں نے، کتا حلال ہو جانا چاہیے، حرام و حلال ہمارے معدے کا خیال کم رکھا گیا ہے، ہماری عقل کا خیال زیادہ رکھا گیا ہے، خود ہمیں یہ نہیں ہے احساس، ہم عقل کا خیال اتنا نہیں رکھتے، معدے کا خوب خیال رکھتے ہیں کہ کبھی خالی نہ رہے، عقل بے شک خالی رہے پرواہ نہیں ہے، جتنی خالی اتنی بہتر، موجاں ہی موجاں، لیکن دین نے ہماری عقل کا خیال رکھا ہے، ان چیزوں کو ممنوع قرار دیا جن سے عقل زائل ہوتی ہے، جن سے احساس مرتا ہے، نشہ اس لیے حرام ہے عزیزان کہ احساس مرتا ہے، میوزک اس لیے ممنوع ہے چونکہ اس سے احساس مرتا ہے، اور احساس حیات ہے، احساس زندگی ہے، ہم بے حس ہو جائیں، منکرات کا احساس نہ کریں، فساد کا احساس نہ کریں، مفسدین کا بھی احساس نہ کریں، اور رہ رہے ہو بڑے چین سے رہ رہے ہو، نشے مار دیتے ہیں احساس انسان کا، نشے مختلف ہیں درجات نشوں کے، کچھ لیکوڈ ہیں، کچھ پاؤڈر کی شکل میں، کچھ ٹھوس شکل میں، کچھ ہر نشوں کی مختلف ہے نا خصوصیات، شکلیں ان کی مختلف ہیں نشوں کی، کچھ ذہنی نشے، فکری نشے ہیں، یعنی وہ منہ کے ذریعے نوش نہیں ہوتے بلکہ کانوں کے ذریعے، جیسے میوزک کان کے ذریعے سے انسان کے اندر جاتا ہے، کان کے ذریعے سے اندر نشہ منتقل کیا جاتا ہے، مست کر دیتا ہے، یہ جس چیز سے مستی آئے سمجھو احساس مر رہا ہے، مست نہیں ہونا، اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں وہ شراب نہیں چاہیے جو مست کرے، وہ شراب چاہیے جو مستی دور کرے، وہ نشہ نہیں چاہیے جو گرا دیتا ہے، وہ نشہ چاہیے جو گرتے کو بھی اٹھا دیتا ہے، یعنی وہ شراب مشروب چاہیے جو گرتے کو بھی اٹھا دیتا ہے، اور اقبال کے بقول وہ کیا ہے، وہ شراب کوہن، شراب کوہن یعنی اسلام نبوی، اسلام علوی، اسلام اہل بیت، وہ شراب جو رسول اللہ نے جندب ابن جنادہ کو پلائی، ابو ذر بن گیا، ایک چرواہے کو پلائی، ایک مجاہد بن گیا، وہ ایک ان پڑھ چرواہا اسے ابو ذر بنا دیا، جندب ابن جنادہ کو ابو ذر بنا دیا. وہی شراب ایک کوہن پھر پلاسا کیا. اس نسل کو بھی وہ چیز چاہیے جو ان کے نشوں کو رفو کرے، نہ ان کو اور مست کرے. ایک معیار ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں آپ عزیزان، جو چیز مست کرے وہ حرام ہے، جو چیز مستی لائے وہ حرام ہے. میوزک مستی لائے وہ حرام ہے، نشہ مستی لائے وہ حرام ہے، جس چیز سے مستی آئے وہ حرام ہے. وہ گفتگو جس سے مستی انسان کے اندر آئے وہ حرام ہے، اور وہ مذہب جس سے مستی پیدا ہو وہ بھی حرام ہے. ایک نشے جس طرح لیکوئڈ ہیں اور ٹھوس ہیں، اسی طرح کچھ نشے مقدس ہیں، کچھ غیر مقدس نشے ہیں. ابھی اپنے ہاں ہے نا رائج پاکستان کے اندر تبرک، یہ افسوسناک پہلو ہے، یہ بھی ایک ہماری بے حسی کی وجہ سے، احساس نہ ہونے کی وجہ سے، احساس زیاں و احساس فساد مر جانے کی وجہ سے کہ ہم نہیں محسوس کر رہے، یہ المیہ رونما ہو چکا ہے یہاں پر. یہ درد جو میں نے بہت بیان کیا اور مزید بیان کرنے کی ضرورت ہے، سب کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی نسبت حساسیت کی ضرورت ہے عزیزان، کہ وہ طبقہ نشئی جن کو کوئی اپنے دو جوتے نہیں دیتا کہ سنبھال کے رکھو، میں ابھی آتا ہوں یہ جوتا میرا رکھو اپنے پاس امانت کے طور پر، کیونکہ اسے معلوم ہے واپس آنے تک نہ جوتا ہوگا نہ نشئی ہوگا، قابل اعتماد نہیں ہوتا نا یہ طبقہ. جو بیوی کا جہیز بیچ کے کھا جاتا ہے، جو ماں کا سامان بیچ کے کھا جاتا ہے، جو بہن کا شادی کا سامان بیچ کے کھا جاتا ہے، جو گھر بیچ کے کھا جاتا ہے، نشے میں جو ہے مست جو ہے اسے کیا معلوم کیا کر رہا ہے. ہم نے دین کا اہم ترین رکن یعنی آزاداری یہ اٹھا کے دے دیا نشئیوں کو، یہ نشئیوں کے حوالے کر دیا. وہ اس میں تبرک کیا بانٹتے ہیں، نام بھی اس کا تبرک رکھا ہوا ہے، چرس تبرک کے طور پر بانٹتے ہیں. میں کوئی کاف کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، پاکستان کی باتیں اور آپ کے شہر کی باتیں اور اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. کیا نہیں بانٹتے؟ بانیان مجالس بھی باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، نشے کا اہتمام کرتے ہیں. کون سے نشے کا؟ اس نشے کا اہتمام جو اہل بیت کے دربار میں جانے سے پہلے یزید نے اہتمام کیا تھا، باقاعدہ اہتمام کیا تھا یزید نے نشے کا، تمام درباریوں کو پہلے نشہ پلایا پھر کہا کہ کب جان چھوٹے کی اہل بیت کی نشئیوں سے، کب اہل بیت کو آزادی ملے گی نشئیوں سے. اس پہ حساسیت دکھانے کی ضرورت ہے. ایک نشہ ہے مقدس، مذہب کو نشہ بنا کر پیش کرنا. اس معروف کمیونسٹ نے یہ کہا تھا کہ مذہب افیون ہے، لینن نے جب ان کا دور دورہ تھا، جب وہ خود نشے پلا رہے تھے لوگوں کو، نظریاتی نشے اور انقلابی نشے تم سوار تھی ان پر، اس وقت انہوں نے مذہب کو، تمام مذہب کو یعنی ہر قسم کے مذہب کو کہا تھا یہ افیون ہے، لوگوں کو سلانے کا بہترین ذریعہ ہے. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ بری چیز کو لے کر اچھی چیز کو بدنام کیا جاتا ہے، غلط مثال اٹھا کر صحیح مثال. مثلا ایک غلط عالم، بد عمل عالم، بے عمل عالم، ایک بے حس و بے احساس عالم، اس کو اٹھا کر اچھے علماء کو بدنام کیا جاتا ہے. ایک غلط مسلمان کی تصویر لے کر اس کو میڈیا میں پھیلا کر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، مسلمان کو بدنام کیا جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے آپ کے زمانے میں اور بہت قدیم سے ہوتا رہا ہے. یہ آدم کش قبیلہ، آدم خور پاکستان میں پیدا ہوا، وہ بھی ہمارے حکمرانوں نے بنایا وہ قبیلہ، یہ بہت ماہر ہے. یعنی اس وقت پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے پوری دنیا کے پاس نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ معمولی انسان کو آدم خور بنا دیتے ہیں ان کے کیمپوں میں، یہ ہے ان کے پاس، آدم خوری سکھا دیتے ہیں باقاعدہ. کتنے آدم خور انہوں نے بنا دیے جو آج انسانیت کشی میں مشغول ہیں، مذہب اور دین کے نام پر ان کی تصویریں اتار کے ان کی خبریں بنا کر دنیا کو نشر کرتے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے. یہ نہیں کہتے کہ اسلام کے نام پر ایک آدم خور گروہ یہ کام کر رہا ہے. کہتے ہیں اسلام یہ کام کروا رہا ہے, مذہب یہ کام کروا رہا ہے, قرآن یہ کام کروا رہا ہے. دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں, غلط چیز لے کر صحیح کو بدنام کرنا. اسی طرح مذہب کی بھی بعض شکلیں ایسی ہیں عزیزان جو افیون ہیں. ایک تو وہ مذہبی رنگ ہے جس میں باقاعدہ نشہ ہے, جس مذہب میں, میں خود یاد ہے بچپن کا واقعہ, اسکول میں جس اسکول میں میں پڑھتا تھا وہاں اس کے قریبی ایک ایسا شخص تھا جس کے ہاں یہ نشہ ہوتا تھا مذہب کے نام پر, علم لگایا ہوا تھا انہوں نے اور ملنگ بنا ہوا تھا وہاں. بچے تھے ہم, ادھر ڈھولک بجتی تھی, دھمال ہوتی تھی, تماشا دیکھنے چلے جاتے تھے اور وہاں صرف کلندر کا ذکر ہوتا تھا. کلندر یہ بچپنا تھا, سمجھ میں نہیں آتی تھی باتیں, پوچھتے تھے خود انہی سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے ان سے پوچھا کہ یہ کلندر کیسے بنتا ہے, کلندر کون ہوتا ہے. تو ان کا جو سب سے بڑا تھا ان کا رئیس, اس نے یہ جواب دیا, کہا کہ ڈھائی من چرس جو پوری پی لے وہ کلندر ہوتا ہے. ڈھائی من پوری, یہ راوی کی زبان سے نہیں, ڈائریکٹ ممبا سے نقل کر رہا ہوں آپ کے لیے. پوری ڈھائی من, ظاہر ہے ڈھائی من پینے کے بعد اصلا اعصاب بھی خشک ہو جاتے ہیں, مغز بھی خشک ہو جاتا ہے, کوئی رطوبت انسان کے جسم میں باقی نہیں رہتی. ایک یہ طریقہ ہے کہ جس میں نشہ کرو آپ معراج کر رہے ہو, لیکن بعض اوقات خود نظریہ, خود مذہب نشہ بن جاتا ہے سلانے کے لیے, لوری بن جاتا ہے. مذہب لوری ہے, سو جاؤ, تسلیاں دے دیتا ہے کہ آپ کا کوئی فریضہ نہیں ہے. ہر وہ مذہب, جیسے میں نے کہا نا, ہر وہ چیز جو مست کر دے وہ حرام ہے. یہ پلے باندھ لو, اس کے لیے کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. فارمولا ہے, جو چیز مستی لائے, مستی یعنی احساس مار دے, جو عقل کو مار دے وہ حرام ہے. اور ہر وہ چیز جو انسان کو لا تعلق کر دے, وہ مذہب, وہ دین, جو انسان کو یہ تعلیم دے کہ آپ اگر یہ دو چار اعمال انجام دے لو آپ بہشت میں ہو, بہشت کے اعلیٰ درجے میں ہو, آپ کو نہ اپنی سوسائٹی سے کوئی سروکار ہو, نہ اپنے معاشرے سے کوئی سروکار ہو, نہ یہاں پھیلے ہوئے فساد سے کوئی سروکار ہو, نہ منکرات سے کوئی سروکار ہو, نہ امر بالمعروف سے کوئی سروکار ہو, نہ نہ یعنی المنکر سے کوئی سروکار ہو, آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا. آپ اپنی قبر میں جائیں گے, تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبھیڑ تو. یہ مذہب واقعا افیون ہے, یہ مذہب واقعا نشہ ہے, اور سب نشوں سے زیادہ گہرا نشہ ہے اور خطرناک نشہ. ایسا مذہب جو لا تعلق کر دے انسان کو, لا تعلق یعنی فرائض سے, ذمہ داریوں سے احساس مار دے انسان کے اندر, اپنے ہی سوسائٹی کے بارے میں انسان کو غیر جانبدار کر دے, اور ذہن میں یہ گمان ڈال دے کہ جو چاندے کا مال ہم چھپ کے انفرادی طور پر انجام دیتے ہیں یہ سب سے اعلی کام ہم کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کو اسی طرح کا مذہب سکھایا گیا. قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ سب تمہاری امانی و حد سے گمان ہے, تمہارے تخمینے ہیں, تخمینوں پر بنایا ہوا مذہب, اندازے. کبھی ہم اندازے لگاتے ہیں کسی شے کے بارے میں, وہ نکلتے نہیں ہیں, ایسے اندازہ نکلتا نہیں ہے جیسا ہم نے لگایا ہوتا. زیارات پہ جاتے ہیں جو پہلی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں, وہ بہت سارے اندازے لگا کے جاتے ہیں, مثلا کہ ہم وہاں جائیں گے وہاں ایسی جگہ ہوگی, ایسی جگہ ہوگی, لیکن ویسے عموماً سن سنا کے اندازے قائم کیے جاتے ہیں, اور جب آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہم نے اندازے لگائے تھے ویسا نہیں ہے. یہ ماحول نکلے ہوں گے نا, کبھی ہمارے اندازے خلاف نکلے یا نہیں نکلے, ہمیشہ تو نہیں ہوتے کہ آپ کے اندازے نجومیوں کی طرح فٹ بیٹھتے ہیں. بہت سارے چیزوں کے اندازے لگاتے ہیں, نہیں ہوتے ایسے. کہیں ہم اندازہ لگا کے جاتے ہیں بہت اچھے لوگ ہوں گے, وہ نہیں ہوتے اچھے لوگ. کہیں ڈر ڈر کے جاتے ہیں کہ غلط لوگ ہیں, وہ بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں. کسی شہر میں جاتے ہیں ہم اندازہ لگا کے جاتے ہیں کہ بڑا دیکھنے کا شہر ہوگا، بڑا خوبصورت شہر ہوگا، ویسا نہیں ہوتا. بعض شہروں کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جنگلات ہوں گے، صحرا ہوگا، ویسا نہیں ہوتا. ہوتا ہے، مثلا آپ افریقہ کے بارے میں جو ہم نے سنا ہوا ہے، وہاں صرف بھوکے مفلس اور درندے وحشی صحرا. اگر آپ افریقہ جا کر دیکھیں، افریقہ جتنا خوبصورت ہے، اتنا پورا عرض پر شاید ہی کوئی اور سرزمین، جتنا زیبا و حسین، بعض خطے اس کے البتہ بہت خوبصورت. اندازے انسان کے کچھ ہوتے ہیں، دیکھتا ہے کچھ اور ہے. بنی اسرائیل کو یہ اندازے، ذرا اندازے سنا سنائے پہ لگاتا ہے نا آدمی، کسی نے یوں بتایا، کسی نے یوں بتایا، سن 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 کے انسان اندازے لگاتا ہے. ایک پنجابی آ رہے تھے کراچی، ان کے دوست تھے یہاں پر، تو انہوں نے ان سے ایڈریس پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہو، انہوں نے کہا ملیر ندی کے پاس رہتے ہیں ہم. یہ بہت خوش ہوئے کہ چلو اس سال موسم گرما اچھا گزرے گا، ندی کے کنارے شکار ہوگا، شام کو نہائیں گے اس میں جا کر، نہانے کا سامان بھی ساتھ لے، شکار کا بھی سامان ساتھ لے کر آئے. لوگوں سے ندی پوچھتے پوچھتے ندی پہ پہنچ گئے. وہ سارا اندازہ غلط نکلا، وہ ندی کسی اور چیز کی ندی تھی، غلط نکلا نا اندازہ. ہوتا ہے کبھی سنا تھا انہوں نے ایک ندی ہے وہاں پر، لیکن آگے نہیں کسی نے بتایا کہ وہ ندی کیسی ندی ہے. بنی اسرائیل کے اندازے یہ تھے کہ جنت تو خدا نے پیدا ہی ہمارے لیے کی ہے. لن یا قرآن یہود و نصارہ، ان کا یہ کہنا تھا لن یدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا، جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور یعنی یہودیوں کا کہنا تھا صرف یہودی جائیں گے، نصرانیوں کا کہنا تھا فقط نصرانی جائیں گے. اور جہنم کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا، لن ندخل الجنہ، ہم تو ہرگز جنت نہیں جائیں گے، لن ندخل الجنہ، ہم سرے سے لن تمسن النار، ہمیں ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اب یہ کہاں سے تمہارے ذہنوں میں، قرآن نے پوچھا یہ کہاں سے، کس نے ڈال دی تمہارے ذہنوں میں یہ بات؟ پھر خود ہی قرآن نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اکثر ان پڑھ تھے، کتاب نہیں جانتے تھے. امیون تھے، جانتے نہیں تھے، کتاب نہیں پڑھی تھی، قرآن نہیں پڑھا تھا، تورات نہیں پڑھی تھی. اور انہیں بتایا گیا تھا، ممبروں سے ترویج کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ تم میں سے تو کوئی بھی جہنم جا ہی نہیں سکتا، کوئی یہودی جہنم نہیں جا سکتا. لن تمسن النار، ہرگز جہنم ہمیں نہیں چھوئے گی. قرآن نے فرمایا تلک امانیہم، یہ تمہارے تخمینے ہیں، یہ تمہارے اندازے ہیں، اور یہ سارے غلط ہیں. تخمینوں پہ بنا ہوا دین، اندازوں پہ بنا ہوا دین. دین کے لیے فقط یقین کی ضرورت ہے، دین کی خوراک ہی یقین ہے، دین کا میزان ہی یقین ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ قَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. یقین ہو تو انسان کو حقیقت نظر آتی ہے، اگر یقین نہ ہو پھر تخمین و ظن کی طرف آ جاتا ہے. اور اقبال کے بقول کہ بندہ تخمین و ظن نہ بن، یقین پیدا کر، تخمین و ظن سے باہر آؤ. تخمین و ظن تیری دنیا بھی تباہ کرے گا، تخمین و ظن تیری آخرت بھی نابود کرے گا. سارے اندازے باطل ہوتے ہیں، انسان غلط نکلتے ہیں. اس لیے کوئی عروۃ الوثقی، کوئی حبل المتین ہونی چاہیے، مضبوط تھا، مضبوط سہارا انسان کے پاس ہونا چاہیے. یہود اس تخمین و ظن کے اندر مبتلا تھے. یہ تخمین و ظن اگر کسی کو پلا دیا جائے، اسے کہہ دیا جائے کہ تم ایک تسبیح ہو، لوٹا ہو تمہارا، مسلح، افضل من عبادت ثقلین، تم ثقلین سے بھی بڑے ہو، پھر اگرچہ تمہیں کوئی سروکار نہ ہو، نہ اپنے پڑوس سے سروکار ہو، نہ اپنے معاشرے سے سروکار ہو، نہ اس کے اندر پھیلے ہوئے فساد سے سروکار ہو، نہ منکرات سے سروکار ہو، نہ مفسد و ظالم سے سروکار ہو. یہ اندازہ ہے، یہ تخمینہ ہے. تلک امانیہم، یہ فقط تمہاری آرزوئیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم خیر امت ہو، جنہیں ہم نے بنایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو. تم بہترین امت ہو, تم زندہ ہو, حی ہو, چونکہ تمہارے اندر احساس موجود ہے, عکس العمل دکھاتے ہو, حساسیت دکھاتے ہو. تم جو فساد کے مقابلے میں, ظلم کے مقابلے میں حساسیت نہ دکھائے وہ مردہ ہے, وہ میت ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے قیام کیا, فرمایا میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, امت کی اصلاح کے لیے. یزید تو فساد میں غرق ہو کے نابود ہو چکا, اس کی اصلاح کی گنجائش نہیں ہے, اسے نابود کرنا ہے یزیدیت کو. لیکن امت نابود نہیں کرنی, امت کی اصلاح کرنی ہے. اصلاح امت کیا ہے؟ کہ یہ مر چکی ہے, اسے اٹھانا ہے, اس کے اندر رمق حیات ایجاد کرنی ہے. رمق حیات یہ ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہونے پائے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ عبادتوں میں مشغول رہے, یہ حج میں مشغول رہے, یہ زیارتوں میں مشغول رہے, یہ تسبیح و مصلی لے کر بیٹھ جائے اور توجہ ہی نہ ہو اس کی کہ میرے ہوتے ہوئے, ہمارے ہوتے ہوئے کیوں یزیدیت برسر اقتدار آئی. یہ ایک جملہ اگر غور کرے انسان اس پر کہ رسول اللہ کے رحلت کے بعد نصف صدی میں, 50 سال کے اندر اندر رسول اللہ کا بنایا ہوا معاشرہ و امت یہ پہنچ گئی یزیدیت تک, ان کے اوپر یزید بیٹھا ہوا ہے. 50 سال پہلے جس مسند پر رسول بیٹھے ہوئے تھے, 50 سال بعد وہاں یزید بیٹھا ہوا ہے. کیا سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ اس امت کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی, اس امت کے ساتھ کیا المیہ ہوا؟ یہ امت کہاں تھی, یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ احساس مر گیا ان کے اندر. احساس بہت ساری چیزیں مار دیتی ہے, لذتیں احساس مار دیتی ہے, عیش و عشرت احساس مار دیتی ہے, لاب و لعب احساس مار دیتی ہے. یہ سب چیزیں حرام اس لیے, قرآن نے کہا لعب حرام ہے, لعب حرام ہے, چونکہ تمہارا احساس مار دیتی ہے. لعب عموماً لعب و لعب جب بات آتی ہے فوراً ذہن کرکٹ کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہی حرام ہے, باقی کوئی چیز حرام نہیں. لعب کہتے ہیں سرگرمی, یعنی ایسا کام جو انسان کو مقصد سے دور کر دے, جو انسان کا مقصد فراموش کروا دے, اس کا نام ہے لہو. ہر وہ حرکت, ہر وہ کام جس کی وجہ سے ہم مقصد بھول جائیں وہ لہو ہے. آپ گئے دکان پہ کچھ لینے کے لیے, اب راستے میں کوئی مارکا لگا ہوا تھا, کوئی چیز ایسی نظر آئی, گھر سے گئے دکان پہ کھانے کا سامان لینے کے لیے, لیکن مشغول ہو گئے, معلوم ہی نہیں ہوا آئے کیوں تھے, گئے کدھر تھے, بھول گئے. یہ لاو ہے, یعنی مقصد آپ کا دکان پہ جانا, کچھ خریدنا تھا, راستے میں کسی چیز نے آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی اور مقصد فراموش کر دیا, بھول بیٹھے کہ اب میں گھر سے نکلا کیوں تھا. اس کو لاو کہتے ہیں. یہ کھیل کود ہو تو بھی لاو ہے, یہ بڑی سنجیدہ گفتگو ہو, آپ کسی کے ساتھ بڑی سنجیدہ گفتگو میں لگ گئے اور اسی سنجیدہ گفتگو کے نتیجے میں بھول گئے کہ میں آیا کس لیے تھا. یہ سنجیدہ گفتگو لاو ہے. آپ بڑی اچھی اچھی باتیں کریں اس کے ساتھ کھڑے ہو کر, لیکن یہ اچھی اچھی باتیں آپ کو مقصد سے دور کر دیں, یہ اچھی باتیں بھی لاو ہیں. لاو کا مطلب یعنی جو انسان کو مقصد فراموش کروا دے, الہا سرگرم کر لے اپنے اندر ایسے کہ بھول جائے انسان میں کیوں آیا تھا. عموماً یہ خواتین جب جاتی ہیں اڑوس پڑوس میں کسی ضرورت کے تحت جاتی ہیں, وہاں جا کے دنیا جہان کی باتیں کر کے لوٹ آتی ہیں, واپس آ کے ان کو یاد آتا ہے میں گئی کیوں تھی اس کے گھر, مقصد ہی بھول جاتی ہے کہ میں کیوں گئی تھی اس کے گھر میں. اب ہم غور کریں, لو جو مقصد فراموش کروا دے, مقصد خلقت جو فراموش کروا دے. ہمیں خدا نے کیوں پیدا کیا تھا, کس لیے خدا نے ہمیں اس زمین پہ بھیجا, کس لیے ہماری یہ صورت بنائی. ہر وہ کام لہو ہے جو ہمیں اپنے اندر مشغول کر لے, اور جس کے نتیجے میں ہم یہ بھول جائیں کہ خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا تھا، کس لیے آئے تھے اس زمین کے اوپر. ممکن ہے وہ گھر کے کام ہو، ممکن ہے وہ دفتروں کے کام ہو، ممکن ہے وہ بزنس ہو، ممکن ہے وہ کوئی مشغلہ ہو، اور ممکن ہے بڑا اچھا ہو، اور ممکن ہے مذہب کے نام پر انسان ایک ایسی مذہبی سرگرمی اپنا لے جو انسان کو یہی بھلا دے کہ اصل پیدا کیوں ہوا تھا، آیا کیوں ہے اس دنیا کے اندر. یہ لعب ہے، سب لعب جس کے اندر مقصد نہ ہو. لعب اس کام کو کہتے ہیں جس کے اندر مقصد نہ ہو. لعب اس کو کام کو کہتے ہیں جو مقصد فراموش کروا دے، جس کی وجہ سے ہم مقصد بھول جائیں کہ کیوں آئے تھے ہم. دل مر جاتا ہے، احساس مار دیتی ہیں یہ چیزیں. مردوں کے لیے خصوصاً یہ محرم اور نامحرم کی تقسیم، یہ حقوق کی بات نہیں ہے کہ محرم اور نامحرم عورتیں اور مرد کو کہا گیا آپ نامحرم عورتوں کے ساتھ خلوت مت کرو، حتیٰ محرم میں بھی زیادہ غرق نہ ہو جاؤ محرم عورتوں میں بھی، اس لیے کہ خلوت مع النساء عورتیں مرد دونوں کے لیے ہے. وہ مرد جو زیادہ عورتوں میں رہتا ہے اس کا احساس مر جاتا ہے، اور وہ عورت جو بیشتر مردوں میں رہتی ہے اس کا بھی احساس مر جاتا ہے. شہوات سے احساس مر جاتا ہے، شہوتوں سے. وہ شہوت کھانے کی ہو، وہ شہوت مال کی ہو، وہ شہوت مقام و منصب کی ہو، وہ شہوت جنسی ہو، شہوت انسان کے احساس کو مار دیتی ہے، شعور کو مار دیتی ہے، دل کو یہ چیزیں مار دیتی ہیں. اس لیے کہا گیا مذاق زیادہ نہ کرو، ہنسو زیادہ نہیں، اس سے بھی دل مر جاتا ہے. بھلے ہو بیچ میں، لیکن اتنا نہ ہو کہ دل مار جائے، احساس مار جائے انسان کا. چونکہ جب احساس مر جائے گا حیات ختم ہو جائے گی، سماجی حیات ختم ہو جائے گی. یہ گن لگتا ہے فساد کا معاشرے کو، امت کو، احساس ہمارا زندہ ہو، معلوم ہو کہ یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ شروع میں ہے، اور وہیں پر اس کو کنٹرول کر لیں، روک لیں اس کو. اگر آپ نے مہلت دی وہ بڑھ کر چھا جائے گی، غالب آ جائے گی، اتنی غالب آ جائے گی آپ کے قابو سے باہر ہو جائے گی، آپ کو فرار کرنا پڑے گا. جس ملک سے آج ہم بھاگتے ہیں اس وجہ سے بھاگتے ہیں کہ اس کے اندر فساد پھیلتا رہتا ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. کوئی آتا ہے آنے دو، حکومت سے ہمیں کیا سروکار ہے، ہماری تو مسجد ہے اپنی، مسجد کا حکومت سے کیا سروکار ہے، حکومت کا مسجد سے کیا سروکار ہے، ہمارا تو اپنا بزنس ہے، بزنس کا کیا سروکار ہے سیاست سے. اگر فساد سیاست میں آ گیا پورے ملک میں فساد آ جائے گا، اگر فساد معیشت میں آ گیا پورے ملک کے اندر فساد آ جائے گا. یہ فساد پھیلتا ہے، سرایت کرتا ہے. اس مفسدین سے لا تعلق بیٹھنے سے، یعنی اپنے آپ کو فساد کے اندر غرق کرنا، خودکشی کرنا، نابود کرنا اپنے آپ کو. آزاداری کی شکل میں ائمہ اطہار نے کربلا کو زندہ رکھا، عاشورا کو زندہ رکھا، جسے ہم نے ایک رسم بنا دیا. عاشورا یعنی یہ آزاداری، انسانیت کے اندر احساس بیدار کرنے کا نام آزاداری ہے. مری ہوئی انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا نام آزاداری ہے. جب ضمیر بشریت مر جاتا ہے، آزاداری یعنی زندہ کرو اس کو، ابھی اس کے اندر احساس پیدا کرو. اور جب احساس پیدا ہو جائے وہ فساد کی تلافی کرتے ہیں. یہ آزاداری ہمارے آبا کی رسم نہیں ہے، آزاداری سنت حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہی بے حس کوفہ جس کا احساس مرا ہوا تھا، جو کربلا میں نہیں آیا، سید الشہداء کی دعوت پر نہیں آیا، سیدہ نے اسی کوفے کو جا کر اس کے اندر احساس پیدا کیا. انہی خطبوں کا نام آزاداری ہے. بازار میں کیوں جاؤ؟ یہ ثواب کا رونا نہیں ہے، یہ ثواب کا پیٹنا نہیں ہے. ثواب کا رونا ہے تالا لگا کے کمرہ بند کر کے، جتنا خلوتہ رہو اتنا ثواب بیشتر ہوتا ہے. لیکن کہا کہ روڈ پر آؤ، گلی میں آؤ، سڑک پہ آؤ، سب مل کر مجلس عزا برپا کرو. اس مجلس عزا کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں لوریاں سناؤ، اس مجلس عزا کے معنی یہ ہے کہ بشریت کا احساس زندہ کرو. جب بشریت کا احساس زندہ ہو وہ اپنے گناہوں کی تلافی کریں گے. کوفہ والوں نے ایسا ہی کیا. یہ کوفی کربلا نہیں گئے، بہت بڑا ظلم کیا، ستم کیا انہوں نے. اپنے امام و پیشوا کو بلا کر خود چپ کر کے گھروں میں جا بیٹھے، نہیں آئے باہر. ثانیہ زہرا نے ان کے اندر جا کر احساس بیدار کیا، خطبے پڑھے. یہی 4000 توابین کوفیوں نے توبہ کی، احساس پیدا ہوا، ندامت ہوئی. انہیں پتا ہوا کہ یزید کتنا بڑا فساد ہے اور کتنا بڑا جرم انہوں نے کیا. انہی 4000 انسانوں نے توبہ کی اور عہد کیا کہ آخری قطرہ خون تک لڑیں گے، مرے اور اپنے عہد پر پورے اترے، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے. 4000 پورے مر گئے. کس نے اٹھایا ان کو؟ عزاداری نے. حضرت سیدہ نے وہاں لوریاں نہیں سنائی کوفہ والوں کو کہ پہلے ہی بے حصے اور بے حستر ہو جائیں. انہیں تمغے نہیں دیے جا کر، وہ رو رہے تھے. ان آنسوؤں کو نہیں کہا کہ ہر آنسو کے قطرے کے بدلے میں تمہیں اتنا ثواب ملے گا، بلکہ کیا کہا؟ یا اہل الکوفہ، یا اہل المکر والغدر، اے غدارو، اے مکارو، اے ہزار چہرہ لوگو، اے نئے رنگ بازو، اتبکون اخی، تم میرے بھیا کو روتے ہو؟ اتبکون اخی، میرے بھیا کو روتے ہو؟ فبکو فانتم واللہ احریاء بالبکا، تمہیں جیسوں کو رونا چاہیے. حضرت نے فرمایا یہ آنسو جو اے مرے ہوئے احساس کے ساتھ انسان کی آنکھ سے ٹپکے، وہ آنسو نہ توبہ کا ہے، نہ ندامت کا ہے، نہ ثواب کا ہے، نہ نجات کا آنسو ہے، وہ تماشائی کا آنسو ہے. آنسو اس وقت قیمت رکھتا ہے. عزیزان، ہمیں کہا گیا کہ آپ عزا برپا کرو، رو رولاؤ، رونے کی شکل بناؤ. کب؟ چونکہ اس آنسو سے، اس شکل سے، اس رولانے سے احساس بیدار ہوتا ہے. جب دل مر جائے، دل زندہ کرنے کا ایک ذریعہ رونا ہے. دل سخت ہو جائے رونا نہیں آتا، رونے سے دل نرم ہوتا ہے. دل جب نرم ہوتا ہے اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے. احساس، دل نرم، دل کا کام احساس پیدا کرنا ہے. دل کو کیسے نرم کریں؟ آخر ہمارے دل سخت ہیں. کس سے؟ یہ جو فہرست میں نے اشارہ کی، لاغ و لاب و شہوات و خواہشات و لذتیں و نامحرم، ان سب نے ہمارے دل کو سخت کر دیا ہے. سخت دلوں کے اندر احساس مر گیا ہے. اس احساس کو جگانے کے لیے کیا کریں؟ کہا رو رو، وہ بھی نہ فقط احساساتی رو، رو سید الشہداء کے لیے رو، کربلا کے لیے رو، مظلوموں کے لیے رو، شہیدوں کے لیے رو. اس رونے کا اثر یہ ہوگا تمہارا دل نرم ہوگا. جب تمہارے دل میں نرمی آئے گی، احساس پیدا ہوگا. جب احساس پیدا ہوگا تمہارے اندر حساسیت پیدا ہوگی، اور جب حساسیت پیدا ہوگی اٹھ کر اپنے ارد گرد دیکھو گے. جو کربلا پہ روتا ہے اس کا احساس زندہ ہوتا ہے. جب اس کا احساس زندہ ہو جائے اٹھ کے اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، دیکھتا ہے نا اٹھ کے ارد گرد، جس کے اندر احساس زندہ ہو جائے دیکھتا ہے میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. کہیں میرے ارد گرد تو یزید نہیں ہے؟ کہیں یہاں میرے ماحول میں تو ظلم نہیں ہے؟ کہیں یہاں تو کہیں فساد نہیں ہے امت کے اندر؟ زندہ احساس اٹھاتا ہے انسان کو. اس لیے وہ گریا انسان کو بہشت لے جاتا ہے، جنت لے جاتا ہے، جس گریے کے نتیجے میں احساس زندہ ہو. اس گریے کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایسے آنسو کی قطرے کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. روایت میں وہ قطرہ ایک خون کا وہ قطرہ جو شہید کے بدن سے ٹپکتا ہے راہ خدا میں، اس قطرے کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، اور ایک وہ قطرہ آنکھ سے جو خوف خدا کے نتیجے میں ٹپکتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، اور ایک وہ قطرہ جو عزائے حسین میں مومن کی آنکھ سے ٹپکتا ہے جو مومن کے دل میں احساس پیدا کرتا ہے اس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ عزا کا مطلب احساس، رسم نہیں ہے۔ ہر چیز کو ہم لے آئے ثواب کے زمرے میں، ثواب مطمئن رہے، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہوا، اس قدر مؤکد وعدہ ہے کہ آپ نیت کرو ثواب، آپ کی سوچ پر ثواب، آپ کے بولنے پر ثواب، ثواب زبردستی دیا جائے گا آپ کو، نہ بھی چاہے تو آپ کو دیا جائے گا۔ بس وقت ہوتا ہے نا، آپ کسی کے یہاں جاتے ہیں، وہ کھانا لاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں کھانا نہیں کھاتا۔ بعض لوگ مہمان نواز زیادہ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن وہ پھر بھی ایک دو ڈشیں اور اس کے اوپر مہمان نوازی کے ادب کے طور پر ٹھونس دیتے ہیں اس کے اوپر، بعد میں وہ خود جانے کے کیسے ہضم کرے گا اس کو۔ میزبان کا کام صرف کھلا دینا تھا، باقی مہمان کا اپنا کام ہے، آج ہی مولا کھائے آگے کیا کھڑے ہو۔ ٹھونستے ہیں نا بعض مہمان نواز، مہمان کے اوپر گھبراتے ہیں لوگ۔ اسی طرح خدا نے اتنے فرشتے بنائے ہیں، ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ اس انسان کو اتنا لادو اس کے اوپر ثواب کے اٹھ نہ سکے، یہ دنیا میں ثواب، آخرت میں ثواب، قبر میں ثواب، ادھر سے ثواب، ادھر سے ثواب، دائیں بائیں سب طرف سے ثواب، ثواب کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ عزیزان، یہ سارا جہان، شیخ سعدی کا شعر بہت خوبصورت شعر ہے کہ پورا شاید میرے ذہن میں نہیں رہا، کہ یہ چرخ و فلک و ماہ و مشتری، یہ ماہ و فلک ہمیں درکار ہیں، یا مہر و ماہ ہمیں درکار ہیں، یعنی یہ منظومہ شمسی، یہ لیل و نہار، قرآن نے بھی کہا ہے کہ لیل و نہار کے بدلنے میں ہماری نشانیاں ہیں، رات آتی ہے دن آتی ہے، دن آتا ہے کس کے لیے، رات و دن آتے ہیں کسی مقصد کے تحت آتے ہیں، تیرے لیے آتے ہیں۔ یہ شیخ سعدی نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، ان نفی، یہ قرآن کی آیت ہے، ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو کیا بیان کیا شیخ سعدی نے، کہ ماہ و مہ، یہ چاند و سورج، یہ فلک و قمر، یہ منظومہ شمسی، یہ سب چل رہا ہے، گردش میں ہے، ہمیں درکار، یہ کارخانہ خدا یہ مسلسل چل رہا ہے، کس کے لیے، تا تو نانی بے کفاری و بغفلت نہ خوری، تاکہ تجھے، یہ سارا کارخانہ خدا اس لیے چل رہا ہے تاکہ تجھے ایک لقمہ نان روٹی ملے اور اسے غفلت کے ساتھ نہ کھائے تو، یعنی تیرے اندر احساس بیدار کرنے کے لیے یہ سب کچھ، تیرا احساس جگانے کے لیے۔ بہت سارے حوادث و اتفاقات ایسے رونما ہوتے ہیں احساس بیدار کرنے کے لیے، امتوں کو بیدار کرنے کے لیے، موت سے اٹھانے کے لیے، مردہ سماج کے اندر روح پھونکنے کے لیے۔ جب احساس بیدار ہو اس کو معلوم ہو جاتا ہے میں جس ملک میں رہ رہا ہوں، میں جس قوم میں رہ رہا ہوں، میرا جس معاشرے سے تعلق ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ احساس کریں، اس احساس کا کام یعنی عکس العمل دکھائیں، جتنا عکس العمل دکھاتے ہیں اتنے انسان ہیں، جتنا عکس العمل دکھاتے ہیں اتنے مسلمان ہیں۔ نظریں جھکا کے ہر چیز سے گھر آ جائیں، بس اتنے ہی انسان ہیں، کسی چیز پہ عکس العمل نہ دکھائیں۔ حضرت لقمان نے بیٹے کو وصیت کی، تربیت کی اس کی، ہماری تربیت کے برعکس، ہم اپنی اولاد کو تربیت کہتے ہیں، کرتے ہیں، تم نے سیدھا سکول جانا ہے، کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں رکھنا، کسی کو کچھ نہیں کہنا، جو بچے کریں، جو بڑے کریں، جو سب کریں، آپ نے فقط جانا ہے کتاب پڑھنی ہے، فقط گھر آ جانے. اور یہ باپ کو پلے باندھ لیتا ہے، جب خود باپ بن جاتا ہے تو بھی ایسے ہی کرتا ہے، اپنی اولاد کو یہی سکھاتا ہے کہ مجھے ماں باپ نے یہ سکھایا تھا، میں تجھے یہ سکھا رہا ہوں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو تیار کر رہے ہیں اسکول کے لیے، کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا تو نے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. امر بالمعروف کر، عکس العمل دکھا. اے میرے فرزند، تو انسان کا بچہ ہے، تو انسان کی نسل سے ہے، تو نوع بشر سے ہے، تیرے اندر اللہ نے دل رکھا ہے، تیرے اندر اللہ نے روح رکھی ہے، تیرے اندر اللہ نے عقل رکھی ہے، تیرے اندر احساس رکھا ہے. احساس کا مطلب یہ ہے کہ تو محسوس کر جو تو کچھ تیرے ارد گرد ہے، محسوس کر تو. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے متقین کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جیسے عام لوگ، معمول کے لوگ، بزنس والے لوگ، دوسرے جو جن کا کام چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ اپنا کاروبار کرنا، اور ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں، نہ کسی کو روکنا نہ ٹوکنا، ہمارا کام فقط پیسہ کمانا ہے، یہ لوگ ان کو کہتے ہیں پاگل. یعنی متقی کی ایک علامت یہ ہے کہ لوگ ان کو کیا کہیں، پاگل. پاگل تو نظر آتا ہے کہ جب سب کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ اس کو سروکار ہے ہر چیز سے، تو پاگل تو لگتا ہی ہے. وہ جہاں کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہ ہو، وہاں ایک آدمی اٹھ کر ہر ایک سے پوچھتا پھرے. مثلا آرے کو کہے بھائی اس طرح سے بیٹھو، ادھر جوتا رکھو، موبائل اپنا آف کرو، سب کو کہے تو دوست کہتے ہیں سب چپ بیٹھے ہوں، آپ ایک کیوں اٹھ کے بول رہے ہو؟ پاگل لگتا ہے نا وہ. مثلا ابھی آئے ایک آدمی، آ کر سب کو ہمیں دیکھے، ہمارے اندر جو جو عیب کسی کے اندر ہے، وہ آ کر کہے بھائی آپ اس طرح بیٹھو، آپ یہ کام کرو، آپ اس طرح کرو. وہ ہم کہیں گے یہ اتنے بڑے بزرگ مومنین سارے بیٹھے ہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، آپ کو زیادہ ادب یاد آ گیا. سب کیا کہیں گے، اشارہ کرتے ہیں ادھر، نہیں ہے اس میں، پاگل ہے. پاگل ہے کون، صفی و بے وقوف ہے کون؟ پاگلوں کو دیکھو کہ گرمیوں میں کوٹ پہنا ہوتا ہے، سردیوں میں ننگے گھوم رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، پاگل تو تھوڑے تو نہیں ہیں، جو بھی واقع جو پاگل ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت گرمی ہے یا سردی ہے. احساس مٹ جاتا ہے اس کا، جس کا دماغ نہ ہو اس کا احساس مٹ جاتا ہے. پاگل کون ہے، وہ جو ہر بات پر عکس العمل دکھاتا ہے وہ پاگل ہے، یا وہ جس کو گرمی میں گرمی نہیں لگ رہی، سردی میں سردی نہیں لگ رہی، وہ پاگل ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ بعض وہ جو مومنین کو پاگل کہتے ہیں، در حقیقت یہ خود احمق و بے وقوف ہیں، یہ پاگل ہیں، ان کو احساس مٹ گیا ہے، ان کو منکرات نظر نہیں آتے، ان کو فساد نظر نہیں آتا، ان کو تباہی نظر نہیں آتی. یہ جو تباہی کے وقت، فساد کے وقت آنکھیں بند کر لے، یہ پاگل ہے. جو فساد کے اوپر عکس العمل دکھا، یہ عاقل ہے، یہ عاقل ہے. نمرود، اس نے بت کدہ بنایا ہوا تھا، آزر بت کدے کا سرپرست، بت گھر، وہ بت فروش، بت ساز، اور ابراہیم کا کفیل. آزر کی سمجھداری کے دیکھیں، آزر ابراہیم کہتا تھا پاگل ہے، یہ جوان ہے، معاذ اللہ انبیاء کو کہتے تھے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نہیں کہ نہیں کہتے تھے امت. حضرت ہود کو امت نے آ کر کہا کہ ان لنراک فی صفاحت، اے ہود آپ پاگل لگتے ہو ہمیں. حضرت شعیب کو کہا، حضرت شعیب جاتے بازار میں، مارکیٹ میں، اس کو کہتے کیوں کم تولتے ہو، کیوں ملاوٹ کرتے ہو، کیوں گھٹیا مال دے رہے ہو، کیوں مہنگا دے رہے ہو. یہ ہر ایک دکاندار کے پاس جا کر اس کو بتاتے کیوں حرام کھاتے ہو، کیوں یوں کرتے ہو. وہ سب کہتے، سب مل کر کہتے کہ شعیب کیا ہو گئے، پاگل ہو گئے. کہا اپنا سامان لو جاؤ، اپنے کام سے کام رکھو، ہم کیا کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگے اسے. کہا پاگل ہو گئے. بعض انبیاء کو کہتے تھے ان لنراک فی ضلال مبین، کہا آپ تو ہمیں گمراہ لگتے ہو، یہ کیسی باتیں جو کر رہے ہو؟ پیغمبر اکرم کو کیا نہیں کہتے؟ قرآن پڑھا ہوا ہے نا ہم نے. پیغمبر اکرم کو کہتے تھے شاعر و مجنون. پیغمبر کو کیا کہتے تھے؟ تم جو باندھتے تھے پیغمبر اکرم پر، شاعر، ساحر، جادوگر اور مجنون. مجنون یعنی پاگل. قرآن نے کتنا دفاع کیا، وما صاحبکم بے مجنون. یہ نبی تمہارا یہ پاگل نہیں ہے، یہ عاقل ہے، عاقلوں کا سردار ہے. سب سے بڑی عقل ہم نے اسی کو دی ہے، اس سے زیادہ عاقل دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. لیکن وہ قریش، وہ رشتہ دار ابو جہل و ابو لہب کیوں پیغمبر اکرم کو کہتے پاگل؟ کیوں کہتے تھے پاگل، مجنون؟ اس لیے کہ جن چیزوں پر وہ حساسیت نہیں دکھاتے تھے پیغمبر اکرم ان پر حساسیت دکھاتے تھے. پیغمبر اکرم کو بت پرستی پر حساسیت تھی، پیغمبر اکرم کو ان کے فساد پر حساسیت تھی، ان کے ظلم پر حساسیت تھی، ہر بات پر حساسیت دکھاتے تھے. لہذا جب پیغمبر اکرم گزرتے وہ اشارہ کرتے پاگل ہیں. قرآن نے فرمایا نا یہ پاگل نہیں ہے، تم پاگل ہو. کیونکہ پاگل کون ہوتا ہے؟ حقیقی پاگل. حقیقی پاگل وہ ہوتا ہے جس کا احساس مر جائے، جس کا مغز کام کرنا چھوڑ دے، حرام مغز ختم ہو جائے، رابطہ اس کا اعصابی رابطہ ختم ہو جائے، مر جائے، جس کو گرمیوں میں گرمی نہ لگے، سردیوں میں سردی نہ لگے، وہ پاگل ہے. قرآن نے کہا کون ایسا یقول السفہا، یہ بیوقوف پیغمبر کو کہتے ہیں. قرآن نے کہا یہ بیوقوف ہے جو پیغمبر سے مخاطب ہوتے ہیں اس طرح سے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر تو احساس رکھتا ہے، جو احساس رکھتا ہے وہ پاگل نہیں ہو سکتا. یہ پیغمبر تو سب سے زیادہ حساس ہے، ہر بات پر حساس ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر حساس ہے، بڑی بات پر حساس ہے، شرک سے لے کر ایک معمولی انفرادی غلطی جو کوئی کرتا ہے اس پر پیغمبر کو حساسیت ہے. اتنا حساس انسان کیسے پاگل ہو سکتا ہے؟ وما صاحبکم بے مجنون. یہ پیغمبر پاگل نہیں ہے، صفی بیوقوف کون ہے جو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، انہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا؟ کہ یہ پاگل ہے. بس ابھی فرض کریں بہت سرد ہوا ہو اور ایک آدمی ننگ دڑا گھوم رہا ہو، اسے کہ سردی ہے، کہ نہیں نہیں سردی نہیں، بہت باہر ہے، اس کو مطلب ہے پاگل ہے، اس کو اسپتال لے جاؤ. اگر گرمی ہو، غضب کی گرمی، اور وہ اوور کوٹ پہنا ہوا ہو، ٹوپی پہنی ہوئی ہو، مفلر باندھا ہوا ہو، وہ آپ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا، اس کو اتنی گرمی میں اس کو گرمی نہیں لگ رہی، احساس مر گیا ہے اس کا. اس لیے سید الشہداء نے انہیں خطاب کیا، افلا ترون الی الحق لا یؤمل بہ و الی الباطل لا یتناہى عنہ. کیا نہیں دیکھتے اپنے معاشرے کو؟ کیا نہیں دیکھتے اپنے ارد گرد حق پائمال ہو رہا ہے، باطل پر عمل ہو رہا ہے؟ کیا نہیں دیکھتے تم؟ یعنی پاگل، یعنی مرا ہوا معاشرہ، یعنی مردہ معاشرہ. اصلاح امت عزیزان، اصلاح امت کے معنی یہ ہے، سب سے پہلا کام یعنی اس کے اندر احساس پیدا کرو، احساس پیدا کرو. امت کو جگانے کا مطلب یہ کہ احساس، ورنہ مردہ امت لے کر اگر روڈ پہ نکل جاؤ یہ جنازہ بھی ساتھ اٹھانا پڑے گا. ہم نے یہ کیا نا، یہ پاکستان میں تجربہ کیا، جنازہ کو دکھا کر بسا ہوتا تو انہیں تابوت اٹھا کے لے جاتے ہیں احتجاج کے طور پر، روڈ بلاک کرتے ہیں، جنازہ لا کے رکھ دیتے ہیں احتجاج کے طور پر. اب ظاہر ہے وہ تو ایک سمبولک حرکت ہے، ہونی چاہیے، میں نہیں کہہ کہ نہیں ہونی چاہیے، منع نہیں کریں، میں مثال دے رہا ہوں. خوب اگر ہم بہت سارے جنازے لا کر روڈ پر رکھ دیں، خود چلے جائیں گھروں میں، یہ جنازے کیا کہیں گے؟ یہ حکومت کو کیا کہیں گے؟ یہ مردہ کیا احتجاج کریں گے؟ مردہ تو کوئی احتجاج نہیں کرتے، کوئی بات نہیں کرتے، زندہ بات کرتے ہیں. مردوں کو لے کر بے شک آ جائیں آپ روڈ پر. عراقی قوم آج کیوں، صدام سے انہیں ابھی نجات ملی ہی نہیں تھی کہ صدام سے بڑے جابر اور ظالم میں مبتلا ہو گئے، صدام جیسے ستمکار سے نجات ملی، جیسے کہتے ہیں نا گڑے سے کنویں میں گرا، اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں الٹ، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی بڑی بلندی سے گرا چھوٹی بلندی میں اٹک گیا آ کر. لیکن فارسی والے درست محاورہ استعمال کرتے ہیں، کہ کوئی گڑے میں گرا ہوا تھا, اس نے چھلانگ لگائی گڑے سے اور چھلانگ لگائی کنویں میں جا گرا. گڑا تو پھر چھوٹا ہے نا, اس سے تو اتنی علاقت نہیں تھی, لیکن اب یہ کنویں میں جا گرا. عراقیوں نے چھلانگ لگائی, نجات کی, گڑے سے اچھلے کنویں میں جا گرے. اب جس ظالم کے ہاتھ میں ان کی زمام آ گئی, اس سے کب جان چھوٹے گی ان کی؟ یہ پبلک موجود ہے, ووٹ دیتے ہوئے آ جاتے ہیں, ہر کام کے لیے حاضر ہیں, ملازمتیں لینے کے لیے صفوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں, راشن کے لیے لائنیں لگا لیتے ہیں, لیکن ان کے اندر احساس نہیں ہے. نہ صدام کے زمانے میں احساس تھا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, نہ آج ان کے اندر احساس ہے ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اگر کروڑوں مردہ لوگ ہوں, یہ مردہ تابوت اگر روڈ پر آ جائے, ان سے کون ڈرتا ہے؟ ڈرتے ان سے جن کے اندر احساس موجود ہو, احساس موجود ہو. حماس و حزب اللہ اس وقت شیاطین کی تشخیص کے مطابق خطرناک ترین گروہ اس وقت حماس و حزب اللہ ہے. کیا خطرہ ہے ان کے پاس؟ کیا ان کے پاس بہت خطرناک کیمیکل بم ہے؟ نہیں. بہت خطرناک اسلحہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. یقین ہے, ساری دنیا کو یقین ہے کہ نہیں. ان کے پاس معمول کا بھی اسلحہ نہیں ہے جو عام لوگوں کے پاس ہوتا ہے, گروہوں کے پاس ہوتا ہے, وہ بھی نہیں, لیکن پھر بھی خطرناک. کیوں؟ اس لیے کہ معمولی حرکت کو بھی احساس کرتے ہیں, احساس رکھتے ہیں. احساس رکھنے والا سب سے خطرناک ہے. مردہ خطرناک نہیں ہے, محمود عباس خطرناک نہیں ہے, الفتح خطرناک نہیں ہے, باقی گروپ فلسطینی خطرناک نہیں ہے, اتنے عرب ملک خطرناک نہیں ہے, چونکہ مستی میں مبتلا ہیں, نشوں میں مبتلا ہیں. ان سے کیا خطرہ ہے؟ آج بھی اعلان کرتے ہیں کہ اگر خطر ہے تو فقط اسرائیل اعلان کرتا ہے کہ اگر ہمیں اصلی خطرہ ہے تو صرف ایک ملک سے ہے. کیوں خطرہ ہے؟ چونکہ وہ ہر چیز کو احساس کرتا ہے. اس ملک کے اندر احساس موجود ہے, اس کی لیڈرشپ کے اندر احساس موجود ہے, لیکن باقی حکومتیں اور قومیں مردہ ہیں. پاکستان حکومت ابھی تک اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ غزہ کی حمایت میں ایک باقاعدہ رسمی بیان دے دے, یا ایک پریس ریلیز دے دے, یا اسرائیل کی مذمت میں ایک جملہ اس کی زبان سے نکل جائے. ابھی تک نہیں کیا انہوں نے. پارلیمنٹ نے ایک گول مول بات کی, لیکن ابھی تک حکومت نے باقاعدہ طور پر کچھ بھی نہیں کہا. اس لیے کہ مردوں سے کیا توقع ہے؟ احساس مردے کے اندر نہیں ہوتا, احساس زندہ کے اندر ہوتا ہے, جس کے اندر حیات موجود ہو, رمق حیات کی اس کے اندر موجود ہو. عزیزم, مردے لے کر کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا, مردوں کو خاطر میں کوئی نہیں لاتا. آج آپ دیکھیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, پاکستان کے اندر مدت سے تشیع کا قتل عام ہو رہا ہے, خصوصاً ان دو شہروں میں, کوئٹہ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر. یک طرفہ طور پر ہر روز قتل عام ہو رہا ہے. کروڑوں شیعہ اس ملک کے اندر رہتے ہیں. ایک مٹھی بھر گروہ دہشت گردوں کا اس طرح سے پوری قوم کو ڈرایا ہوا, سہمایا ہوا ہے. اس وجہ سے انہیں معلوم ہے کہ ان کے اندر احساس نہیں ہے, اور احساس نہیں ہے چونکہ کوئی عکس العمل نہیں دکھاتے, کوئی عکس العمل نہیں دکھاتے. جب عکس العمل نہیں دکھائیں گے, یعنی نہیں ہے, اصل موجود نہیں ہے. آزاداری احساس بیدار کرنے کا نام ہے. جب احساس بیدار ہو جائے, ایک اقلیت کے اندر, تھوڑے سے گروہ کے اندر احساس بیدار ہو جائے, وہ عکس العمل دکھاتا ہے. یہ عکس العمل امت کو بچا لیتا ہے, دین کو بچا لیتا ہے. سید الشہداء نے قیام کیا, لاکھوں مسلمین و کروڑوں مسلمین موجود اپنے اپنے شہروں کے اندر مشغول رسومات و عبادات, لیکن احساس فقط 72 کے اندر پیدا ہوا, جو کربلا گئے, اپنی قربانی پیش کر دی, گردنیں کٹا دی اپنی, دین بچا لیا, عکس العمل دکھایا یزیدیت کے خلاف. یعنی جو چیز ہمیں جگانے کے لیے تھی, بیدار کرنے کے لیے تھی, اسے بیدار ہوا جائے. کچھ گولیاں نیند کی ہوتی ہیں, کچھ گولیاں بیداری کی ہیں. مجھے نہیں معلوم بیداری کی گولی ابھی تک بنی ہے یا نہیں بنی, لیکن نیند کی گولیاں ہیں. کچھ لوگ سوتے ہی نیند کی گولی کھا کر سوتے ہیں, گولی نہ کھائیں نیند نہیں آتی. آزاداری کس کی گولی ہے؟ آزاداری نیند کی گولی نہیں ہے، آزاداری بیداری کی گولی ہے. آزاداری دوسرا نام ہی بیداری کا ہے. پہلے بیداری ہو، پہلے احساس پیدا ہو. ہم چاہتے ہیں پہلے آخری قدم اٹھائیں، جیسے تیسے بھی ہیں جنازے ہی اٹھا کے لے جائیں، تابوت ہی ہوں بے شک، ان کو گھسیٹتے رہو روڈوں پر اور ان تابوتوں کے ذریعے ہی کہیں پہنچ جائیں. نہیں پہنچ سکتے ہم تابوتوں کے ذریعے جب تک بیدار نہیں ہوں گے، جب تک احساس زندہ نہیں ہوگا، جب تک کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک عکس العمل نہیں دکھائیں گے، جب تک حقیقت کا صحیح ادراک نہیں ہو جاتا ہمیں، جب تک آنکھیں نہیں کھلتی. رہبر کے فرائض میں سے بھی یہی ہے. اقبال کو جو رہبری سمجھ میں آئی، ہم نے رہبری کو ایک اور طرح سے، ہم نے مناظروں کے لیے پڑھا رہبر اور امام. ہمارا امام، ہم نے امامت کو کوڑا بنایا ہوا ہے، کوڑا دوسرے فرقے کو پیٹنے کے لیے. آپ بھی بچپن میں یہ کام کرتے رہے ہوں گے، بچپن میں بچے ایک کھیل کھیلتے ہیں دائرہ بنا کے. آج کل ڈیجیٹل زمانے کے بچے نہیں، پرانے بچے، جب آپ بچپن میں تھے بیٹھ جاتے تھے دائرہ بنا کر اور کسی کپڑے کا کوڑا بنا کر، پھر گھومتے تھے اور پڑھتے بھی تھے ساتھ ساتھ، اور جو سب سے غافل ہوتا تھا اس کے پیچھے، کھیلا ہے نا یہ گیم کی ہے نا، اس کے پیچھے چپکے سے رکھ دیتے تھے، پھر ایک راؤنڈ لگا کر اگر اس راؤنڈ کے دوران اس کو نہیں پتا چلا اسی کوڑے سے اس کو پیٹتے تھے. کوڑا بھی بنا ہوا تو نہیں ملتا تھا اس وقت بازاروں میں، گھر میں جو کپڑا دیکھتے تھے، کوئی دوپٹہ دیکھا، چادر دیکھی، کوئی کپڑا پڑا ہوا دیکھا، دلا ہوا ہو ان دلا ہو، اس کو اٹھا کر کوڑا بنا لیتے تھے. وہ خواتین کے پردے ہوتے تھے، وہ ان کے مطلب قیمتی کپڑے ہوتے تھے، دھلے ہوئے کپڑے ہوتے تھے، نئے کپڑے ہوتے تھے، لیکن بچوں کے لیے کیا تھے؟ کوڑے، ان کے پردے، ان کے کوڑے. ہم نے بھی یہی کام کیا. اللہ نے امامت کو نظام بنایا، سسٹم بنایا، ہدایت بشر کے لیے، نجات بشر کے لیے. ہم نے امامت کو کوڑا بنایا، کوڑا بنایا دوسرے مخالف فریق کو پیٹنے کے لیے. جتنا مار سکتے اس کوڑے سے مارو. ہم نے صرف امامت کا کوڑا بنایا اور کوڑا برسا کر پھر سمجھتے ہیں آج دل ٹھنڈا ہو گیا، ہم نے امامت کا حق ادا کر دیا. عزیزان، امامت کوڑا نہیں ہے، امامت نظام ہے، امامت سسٹم ہے. رہبری کوڑا نہیں ہے، رہبری نظام و سسٹم ہے. اس کو درک کریں، سمجھیں. امام کون ہے؟ اقبال نے جو امامت سمجھی وہ کوڑے والی نہیں ہے، یہ مناظراتی امامت، اس کا کوڑا بنایا ہوا ہے پیٹنے کے لیے. خلافت و امامت کا موضوع صرف اسی لیے دلچسپی ہے ہمیں کہ کسی کا منہ بند کر سکے. خوب کر دیا، منہ بند کر سکے. عزیزان، امامت منہ بند کرنے کے لیے نہیں، منہ کھلوانے کے لیے. کو منہ کھولو، لب کھولو، کچھ کہو، نہ کہ منہ بند کرنے کے لیے. خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہم نے دفتر میں فلاں کا منہ بند کر دیا. ہو منہ بند کر کے پھر کیا ہوا؟ پھر وہ اپنے گھر چلا گیا، میں اپنے گھر آ گیا. اب میں منتظر ہوں کہ ایک اور میرے ساتھ الجھے اور اس کا بھی منہ بند کروں. اسی طرح کر کر کے ساری امت کا منہ بند کر دیا. آج جب کہتے ہیں کسی جگہ منہ کھولو، کوئی بھی نہیں کھولتا منہ. رہبر کا کام کیا ہے؟ امام کا کام کیا ہے؟ یہ امامت ہے درست. اقبال نے اتفاقاً 100% درست امامت کا نظریہ، جو تشیع کی روح ہے، وہ اقبال کو سمجھ میں آیا. روح امامت اقبال کے پلے پڑی. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. دے کے احساس زیاں، دے کے احساس زیاں، تیرا لہو تڑپا دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیضہ ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. دے کے احساس زیاں، امامت کا کام یہ ہے. امام کون سا چاہیے؟ وہ جو احساس زیاں دے. دے کے احساس زیاں، تیرا لہو گرما دے، اس ٹھنڈے لہو کے اندر تڑپ پیدا کرے. یہ تڑپ کیسے پیدا ہوگی؟ جب تیرے اندر احساس ضیاء پیدا ہو. احساس ضیاء کب ہوگا؟ جب تیرے اندر احساس پیدا ہو جائے. اس وقت مومن بہت بیدار ہے، اس وقت مسلمان بیدار ہے، اس وقت اللہ کا وعدہ سچا ہوگا، کم من فئت قلیلت غلبت فئت قصیر باذن اللہ. ورنہ لاشیں ہیں، ورنہ مردہ ہیں، مردوں کو کوئی ڈرتا نہیں ہے. مردوں سے، قبرستانوں سے کون ڈرتا ہے؟ قبروں سے سب کو پتا ہے، صرف خرافاتی مومن ڈرتے ہیں قبرستان جانے سے، باقی کوئی ہوش والا بندہ نہیں ڈرتا. ڈرتے ہیں نا، مردے سے بہت ڈرتے ہیں، مردے کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں. توہماتی لوگ، بے ضرر ترین مخلوق مردہ ہے، اور مردے سے ہی ہم بہت ڈرتے ہیں. جب زندہ تھا کوئی نہیں ڈرتا تھا، اسے مر گیا اب ڈرنے لگے. یہ توہمات ہے، مردے سے نہیں ڈرا جاتا. مردہ قوموں سے کوئی نہیں ڈرتا. سوا ارب مسلمان مردوں سے کوئی نہیں ڈر رہا، چند ملین مٹھی بھر صہیونسٹ نہیں ڈر رہے. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں شیعہ اس ملک کے اندر موجود ہیں، مٹھی بھر دہشت گرد نہیں ڈرتے ان سے. کوئٹہ کے مومنین کی خدمت میں عرض کیا، کوئٹہ کے مومنین تقریباً 300,000 مومن باحیثیت با حقوق ایک روڈ پر رہتے ہیں. 300,000 کے قریب ایک روڈ پر، صرف ایک روڈ کے قریب رہتے ہیں. لیکن کام کیا ہے؟ صرف لاشیں اٹھانا، لاشیں اٹھانا، دفنانا، لاشیں اٹھانا، دفنانا. میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ 300,000 شیعہ، تمام حقوق شہری ان کے پاس موجود، باحیثیت ہر لحاظ سے، یہ 300,000 پورے پاکستان کے تشیعوں کو تحفظ دے سکتے ہیں. اگر حزب اللہ کے چند ہزار جوان پوری دنیا میں تشیعوں کی آبرو بن سکتے ہیں، تو آپ تو چند لاکھ ہیں، آپ بھی بن سکتے ہیں. لیکن جب احساس پیدا ہو، جب بیداری پیدا ہو، احساس ضیاء سے بیداری پیدا ہوتی ہے. ضرورت اس وقت بیداری کی ہے، احساس دلانے کی ضرورت ہے عزیزان. اور اس احساس ضیاء کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی. سید الشہداء نے اصلاح کے لیے قیام کیا، میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. امت میں کیا فساد ہے؟ فرمایا بے حسی، لا تعلقی. بے حسی کی علامت یہ ہے کہ احرام باندھ کے اپنے حج میں لگے ہوئے ہیں، اپنے شخصی کاموں میں لگے ہوئے، اپنی عبادتوں میں لگے ہوئے، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. یزید حکومت کرے یا غیر یزید حکومت کرے، انہیں کوئی سروکار نہیں ہے. یہی ان کا فساد ہے. یہ احساس جب، یہ حالت جب امت کی پیدا ہو جائے، اسے کوئی سروکار نہ ہو اپنے ارد گرد سے، یہی امت کی موت ہے. اس امت کو جگانے کے لیے حسین ابن علی کی ضرورت ہے، اس کے اندر احساس ضیاء پیدا کرنے کے لیے قیام کی ضرورت ہے، کربلا کی ضرورت ہے. عزاداری اسی بیداری کا نام ہے. میں نے اشارہ کیا کہ جناب سیدہ نے کس طرح سے مردوں کو زندہ کیا. کوفہ کے مردہ بے حس، لا تعلق، آرام پسند لوگ جناب سیدہ کے خطبے سے بیدار ہوئے، توبہ کی، اپنی ذات کی حد تک اصلاح کر لی انہوں نے. لیکن اس وقت ان کا نہ اٹھنا، اس سے جو خرابی پیدا ہوئی، وہ قیامت تک قابل تلافی نہیں ہے. بعد میں 4,000 مر گئے، اکاش کربلا میں 4,000 پہنچ جاتے. جب وقت تھا 400 پہنچ جاتے، نقشہ کچھ اور ہوتا. بعد میں 4,000 مر گئے، صرف اپنی ذات کی حد تک اصلاح. لیکن امت جیسے تھی ویسے ہی رہی، سسٹم جیسے تھا ویسے ہی رہا. برموں کا اگر اقدام ہو، امت بیدار ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح اہل بیت کو خوش کریں، کس طرح سید الشہداء کو خوش کریں، کس طرح والدہ سید الشہداء کو خوش کریں. اپنے من گھڑت طریقوں سے نہیں خوش ہوتے، وہ خوش کس طرح سے ہوتی ہیں؟ زہرا کب خوش ہوتی ہیں؟ زہرا اس وقت بڑی ناراض ہوتی ہیں جب مدینے کے ہر دروازے پر جائیں دستک دے اور کوئی دستک نہ کھولے، کوئی دروازہ نہ کھولے. عزیزان، زہرا کا دل دکھتا ہے جب دستک دے کوئی دروازہ نہ کھولے. بی حس قوم مدینے کے اندر، علی تنہا، زہرا امت کو جگا رہی ہے. خوش کرنا ہے نا، ہم چاہتے ہیں خوشنودی حاصل کریں، اپنے امام زمان کی خوشنودی حاصل کریں. کس طرح حاصل کریں؟ من گھڑت طریقوں سے حاصل نہ کریں. حضرت سیدہ کس سے خوش ہیں، کس سے ناخوش ہیں؟ سیدہ ہر اس سے ناراض ہیں جس نے مدینے میں، سیدہ نے دستک دی اس نے دروازہ نہیں کھولا، اور جس نے کھولا اس نے بہانہ ڈھونڈ لیا. اکثر نے نہیں کھولا، چند ایک نے کھولا، بہانہ ڈھونڈ لیا، کہا ہمیں یاد نہیں، لب کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس لیے امیر المومنین کو وصیت کی، اے علی مجھے رات کو اٹھانا، مجھے رات کو کفنانا، مجھے رات کو دفنانا، میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، میری قبر پہ کوئی نہ آئے. میں نہیں چاہتی بے حس ثواب کی خاطر میری قبر کا طواف کرتے رہیں. میں جب دستک دیتی تھی تو کوئی نہیں کھولتا دروازہ، اب میری قبر پر آ کر ثواب حاصل کرنے آئے. میں نہیں چاہتی کوئی بے حس میری قبر پر بھی آئے. عزیزان، مزار کربلا بے حصوں کا مزار نہیں ہے. ہمیں تاکید کی گئی ہے کربلا ضرور جاؤ، عمر میں ایک دفعہ ضرور جاؤ، بہت تاکید ہے. کہیں بھی نہ جا سکو کربلا ضرور جاؤ، اس لیے کہ کربلا جا کر دل بیدار ہوتا ہے انسان کا. ایک عالم دین نے کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے عجائب دنیا کے عجائب، لکھے ہیں اس نے کہ کیا عجائب واقعات تھے. کہا کہ بہت عجیب ماجرا ہے کہ ایک دن زہرا مدینے کے ہر دروازے پر گئی، کھٹکھٹاتی رہی، کسی سے نہیں، کسی نے نہیں کھولا. لیکن عجب ہے اس مدینے پر کہ جس دن کہا گیا او مل کر زہرا کا گھر جلانا ہے، سب جمع ہو گئے. گھر جلانے کے لیے سب جمع ہو گئے، ایندھن لے کر آئے. عزیزان، جب امت سو جائے، جب امت بے حس ہو جائے، ظلم کیا ہوتا ہے، ستم کیا ہوتا ہے؟ علی غریب ہو جاتے ہیں، علی اپنے گھر میں مظلوم ہو جاتے ہیں. شیر خدا کوفہ میں 25 سال بعد اپنی حکومت کے زمانے میں، امیر المومنین ایک دن مسجد کوفہ میں گئے، دیکھا چند مومنین اپنے مصائب بیان کر کے رو رہے ہیں. حضرت نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کسی نے کہا مال کے لیے، کسی نے کہا اولاد کے لیے، کسی نے کچھ کہا. حضرت نے فرمایا یہ مردوں کے رونے کی باتیں نہیں ہیں. کہا مرد کس بات پہ روتے ہیں؟ فرمایا مرد اس دکھ پہ روتے ہیں جس پہ علی روتے ہیں. علی کون سا دکھ رولاتا ہے؟ روتے ہوئے مدینہ یاد آیا علی کو، کہا علی کا دکھ یہ ہے کہ شیر خدا صاحب ذوالفقار ہو، اس کے دروازے پر آ کر للکار رہے ہوں، لیکن اتنا مجبور ہو، اتنا مجبور ہو تلوار نہ اٹھا سکے. بہت دکھ تھے علی علیہ السلام کے دل میں. آ کر للکارا ابو الحسن کو، باہر نکالو. جناب سیدہ پشت در آئیں اور آ کر کہا جب تک زہرا زندہ ہے کوئی ناپاک ہاتھ علی تک نہیں پہنچ سکتا. دھمکی دی ہم گھر کو جلا دیں گے، اور فوراً آگ لگ گئی اس دروازے پر، آگ لگ گئی جہاں رسول اللہ آئے تطہیر پڑا کرتے تھے. اس دروازے پر آگ لگ گئی جہاں پر جبریل اذن لے کر آیا کرتے تھے. روایت میں لکھا ہے جب رسول اللہ کی رحلت کا وقت آیا، رسول اللہ کا سر اقدس حضرت زہرا کی آغوش میں تھا، دروازے پر دستک ہوئی. بی بی فرماتی ہیں اے دستک دینے والے، تجھے معلوم نہیں میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، یہ آنے کا وقت نہیں، ملاقات کا وقت نہیں. جب دو دفعہ دستک ہوئی، تین دفعہ دستک ہوئی، بی بی نے یہی جواب دیا. رسول اللہ نے آنکھ کھول کے فرمایا اے بیٹی، یہ آنے والا کسی سے پوچھ کر نہیں آتا، یہ فاطمہ تیرے احترام میں اذن لے رہا ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ فرشتہ خدا ہے، یہ کسی سے نہیں پوچھتا. آپ کے احترام میں اذن لے کر آ رہا ہے، میری بیٹی اس کو اذن دے دے. وہ در جس پر ملائکہ مقربین اذن لے کر آتے تھے، آج اسی در پر امت کی بے حسی کے شعلے لپک رہے ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے مدینے کے اندر. کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا کہ زہرا کے گھر پہ آگ کیوں لگ گئی، دھواں کیوں اٹھ رہا ہے. اس قدر غفلت سے بے حس ہو کر گھروں میں بیٹھے رہے، کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا. ابھی در جلنے بھی نہیں پایا تھا کہ در کو ٹھوکر سے گرا دیا گیا. در کا ٹھوکر سے گرنا تھا، پشت در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا، اے فضا آؤ، محسن شہید ہو گئے. فضا آئی، جناب سیدہ کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. فرمایا فضا علی کو خبر نہ ہونے پائے، میں علی کے سامنے شرمسار ہو جاؤں گی. علی سمجھیں گے پورے مدینے کے اندر صرف ایک حامی تھا، وہ بھی زخمی ہو گئی، وہ بھی زخمی ہو گئی، اب میری حمایت کرنے والا کوئی بھی نہیں. عزیزان، آپ کے مولا کو جب پکڑ کر لے کر آئے، بڑی بے دردی کے ساتھ لے کر آئے، بڑی گستاخی کے ساتھ لے کر آئے، لیکن جب حضرت سیدہ کے قریب سے گزرنے لگے، جناب سیدہ کا ہاتھ اپنے پہلو سے اٹھ کر علی کے دامن میں جا پڑا. علی کے دامن کو تھام کر فرمایا، جب تک میں زندہ ہوں علی کو جانے نہیں دوں گی، علی کو نہیں جانے دوں گی. یہ ظالم کہتا ہے میں نے ہاتھ چھڑانے کے لیے علی کو اپنی طرف کھینچا، حضرت سیدہ ریت پر کھنچتی چلی آ گئی لیکن اپنا ہاتھ نہیں چھوڑا. یہ لہین کہتا ہے کہ میں نے تازیانہ اٹھایا، ہوا میں لہرا کر اس زور سے دست اطہر زہرا پہ مارا کہ زہرا کا ہاتھ چوٹ گیا، نیلے زخم کا ہاتھ لہرا کر. فضا میں کہتی ہے علی اللہ کے حوالے، علی میں نے اللہ کے سپرد کر دیا. لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگار بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص و شرف قبولیت عطا فرما. جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. مظلومین غزہ و فلسطین کو نجات عطا فرما. مظلومین عراق و کشمیر کو نجات عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. ان کے حامیوں کو رسوا فرما. حماس و حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر عظیم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اس ملک کے اندر ناامنی اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. ان کی سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ و سامان میں محفوظ فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت عوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ الفاتحہ.